الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باہر ساتھیوں کو بتا دے کہ آ جائیں، اصل میں بعض بنیادی باتیں اگر پہلے سے نہ سنیں تو اس میں مسائل ہو سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تصوف کی ایک علیحدہ فن کے طور پر ضرورت. کیوں یہ ایک علیحدہ فن، اس کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ شریعت کے لیے ہے تو وہ شریعت تو پہلے سے ہم لوگوں کو معلوم ہے، تو آخر اس میں کیا مختلف بات ہے جس کے لیے اس کو ایک اسپیشل ایک فن کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس کے جاننے والے اپنے ہوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ اس طرح بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں جن کے جواب ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ اعمال ظاہر میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنتے ہیں اور بعض مستحب، اس طرح اعمال باطن میں بھی بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنتے ہیں اور بعض مستحب. دوسری طرف اعمال ظاہر میں بعض چیزیں حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں اور بعض مکروہ تنزیہ، اس طرح اعمال باطن میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں اور بعض مکروہ تنزیہ. مثال میں دیتا ہوں، مثلا توکل ایک باطنی چیز ہے نا، لیکن اس کے دو درجے بہت عام ہیں، ایک توکل مستحب اور ایک توکل واجب یا توکل فرض. توکل فرض یہ ہے کہ اتنا توکل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ لازمی ہے کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے شریعت پر کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. مثلا زکوٰۃ دینے سے انکار، مطلب عملاً نہ کرے، یعنی اور اس طریقے سے جہاں پر خرچ کرنا فرض ہے وہاں نہ رکے، تو یہ توکل فرض ہے. لیکن ایسا توکل جس سے مستحبات کی رعایت بھی ہو جائے، یعنی خیرات کرنا، کسی سے مطلب ظاہر ہے مطلب نہ مانگنا اور اس کے سے تو وہ جی ہے نا، اس پہ ظاہر ہے مثال کے طور پر نہ مانگنا تو خیر حرام، مانگنا تو حرام ہے، لہٰذا وہ تو توکل فرض میں آ جائے گا. لیکن یہ کہ جیسے مثلا کوئی جاب نہ کرنا، جاب نہ کرنا یہ توکل مستحب میں آتا ہے، توکل فرض میں نہیں آتا، توکل واجب میں نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص چونکہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق عمل کر سکتا ہے، تو جن لوگوں کو توکل فرض حاصل ہے تو ان کو ملامت تو نہیں کیا جائے گا، بس وہ کافی ہے، شریعت پر عمل کرتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہا، تو اس کو مزید توکل حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی بات ہے کہ وہ کہتا ہے بس جی میں جاب بھی نہیں کرتا، بس اللہ دینے والے ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی فنائیت فی اللہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ باقی تمام چیزیں ذہن سے ہٹ جائیں اور واقعی اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی بھروسہ ہو جائے جیسے پرندوں کو ہوتا ہے، وہ خالی چونچ لے کے، خالی جناب وہ لے کے جا میدے لے کے جاتے ہیں اور برے ہوئے لے کے آتے ہیں. اگر اس طرح کسی کا ہے تو اس کو اللہ پاک دے دے گا. اور واقعی ان کے ساتھ پھر معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہی والے جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ والی جو بات نوجوان کے پاس، تو ان کے ساتھ پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے، وہ ان کا مقام بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا مقام کسی کا نہیں بنا تو ان کو ان لوگوں کی ریس نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی، مثلا ایک آدمی پہلوان نہ ہو اور پہلوان بننے کی ریس کر لے، ٹرک کے سامنے کھڑا ہو جائے گا میں ٹرک کو روکتا ہوں، تو کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ؟ ظاہر ہے ختم ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر کسی میں توکل مستحب کی وہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی تو نہ سامنے آ جائے، ٹرک کے سامنے نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عام حکم دیا ہے اس پہ عمل کرے. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کو خط لکھا، حضرت میرے دل چاہتا ہے کہ میں تمام چیزوں سے کنارا کش ہو کر بس دین کی خدمت میں لگ جاؤں، یا آپ کے پاس آ جاؤں، پھر میں ہرگز ایسا نہ کرنا. ہاں جی، یہ مطلب جو ہے نا وہ کسب حلال یہ لازم ہے. کسب حلال کتنا تھا؟ 10 روپے کی نوکری تھی، 10 روپے کی نوکری تھی، اور وہ پروف ریڈنگ کی. تو ایک دن حضرت کو لکھا کہ حضرت میں نے چھوڑ دیا، فرمایا مبارک ہو. اب جن کے سامنے دونوں باتیں تین ہیں تو انہوں نے کہا حضرت پہلے تو آپ نے روک دیا تھا، اب آپ نے مبارکباد دے دی، کیا بات ہے. پھر میں اس وقت اس کا توکل کچا تھا، اس کو نقصان ہو جاتا، اب اس کا توکل پک گیا ہے، لہٰذا آپ اللہ کے حوالے، کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہوگا. حاجی صاحب خود بھی تو متوکل تھے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ متوکل تھے، کوئی جواب نہیں کیا حضرت نے، مطلب یہ اس کے بعد پھر کوئی جواب نہیں کیا. اور حضرت نے یہ بات ایک واعظ میں فرمائی تھی کہ بھئی ان پہ اس پہ انکار کرنے کی جرت نہ کرو، یہ معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے. کیونکہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد کوئی کام نہیں کیا، اس سے پہلے پہلے بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی کیا ہے، سارا کچھ، وہ جو کسب حلال والی باتیں تھی ہوتی، لیکن بعثت کے بعد جب تک جب نبوت کا اعلان ہوا اس کے بعد پھر کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے گا تو بات کہاں جائے گی. ہاں، شخص کی اپنی اپنی ویلیو ہے، اور شخص کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنے اپنے مقام کے حساب سے آپ بات کر لیں. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے ساری بات بتائی کہ اس طرح چیزیں باطن میں بھی ہوتی ہیں جیسے ظاہر میں ہیں. اس لیے ہر چیز کا اس کے مقام کے حساب سے مطالبہ ہوگا. جب بڑے بڑے لوگ ہمارے باطن کے ایک حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنم جائیں گے تو پھر اس سے بچنا ضروری نہیں تو کیا ہے. سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوف الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو شخص اپنا مال خیر سے محض حیات دنیاوی کی منفعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتے، جیسے شہرت، نیک نامی اور جاہ و ثواب آخرت حاصل کرنے کی اس میں نیت نہ ہو، تو ہم لوگ ان اعمال کی جزا ان کو دنیا میں پوری طور سے بھگتا دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی. یعنی دنیا میں ان کے اعمال کے عوض ان کی نیک نامی، صحت، فراغ، عیش و کثرت، اموال، اولاد عنایت کر دیجیے، جبکہ ان کے اعمال کا اثر ان کے اجداد پر غالب ہو. اور اگر اجداد غالب ہوں تو پھر یہ اثر بھی نہیں ہوتا. یہ تو دنیا میں ہوا، رہا آخرت میں، سو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ ثواب وغیرہ نہیں، انہیں جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا. اور واقعی میں تو جو کچھ کر رہے ہو ابھی بھی اثر ہے بوجہ فساد نیت کے، مگر صورت ظاہری کے اعتبار سے ثابت سمجھا جاتا ہے، آخرت میں یہ ثبوت بھی زائل ہو جائے گا. بین القرآن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی نیک نامی کے لیے، شہرت کے لیے کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس دین کے کام کا اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، کیونکہ اس کو یہ چیز بس مل گئی نہیں یہاں پر. ہاں جی، البتہ اگر وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو پھر اس کو یہاں بھی ثواب، وہاں بھی ثواب ملے گا اور یہاں پر بھی نیک نامی مل جائے گی. نیک نامی کوئی نیت کرنے کی ضرورت تھوڑی ملتی ہے. مثلا میں نیک نامی کے لیے کوئی دین کا کام کروں تو اس صورت میں تو نیک نامی نہیں ملے گی، وہ کیا نیک نامی ملے گی؟ اور جب نیک نامی کی نیت سے نہیں کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، تو نیک نامی نہیں ملے گی. نیک نامی دوسری صورت میں ملے گی، بلکہ زیادہ ملے گی. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ نیت کا فساد. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے فساد کی وجہ سے وہ ساری چیز ضائع ہو جاتی ہے. اب دیکھو نا یہاں پر کون سی بات ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں، عمل کے میگنیچیوڈ جو ہے بالکل سیم ہے، میگنیچیوڈ میں کوئی فرق نہیں. کس چیز میں فرق ہے؟ نیت میں فرق ہے، یعنی ڈائریکشن میں فرق ہے، اور کچھ بھی نہیں. اب لاہور جانا چاہتے لیکن گاڑی کا رخ پشاور کی طرف ہے، تو کیا خیال ہے کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ ڈائریکشن کا مسئلہ ہے نا، اپنے مخلوق کی طرف رخ کیا ہے تو بس مخلوق کی طرف جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں پہنچ سکو گے آج. اور اگر آپ نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے تو بس پھر ظاہر ہے مطلب وہ اللہ کے لیے ہوگا. یہ ترجمہ بین القرآن سے لیا گیا ہے، اس میں قوسین میں تفسیری کلمات ہیں۔ بخاری شریف کے پہلے حدیث شریف انما الاعمال بالنیات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا درمدار نیتوں پر، یعنی ظاہر شریعت کے جتنے اعمال بھی کیے جائیں گے ان کا نتیجہ اس پر موقوف ہوگا کہ وہ اعمال کس کے لیے ہیں۔ اس طرح ترمذی شریف کے ایک طویل حدیث شریف کے مطابق تین آدمی جو اعلیٰ اعمال کرنے والے ہیں، ان میں ایک قاری، ایک سخی اور ایک شہید، لیکن چونکہ یہ اعمال ان نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے تھے، نتیجتاً بجائے جنت کے جہنم پہنچ گئے۔ اس حدیث شریف میں یہ بھی ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پس کی روایت کے دوران بار بار غشی طاری ہوتی تھی، مطلب ظاہر خود ڈر رہتے نا کہ کہیں میں ایسا نہ ہوں۔ صحابہ کرام کے اندر تو بڑا ہی مطلب خوف پایا جاتا تھا۔ مسلم شریف کے حدیث شریف کا مفہوم یہ کہ ایک شخص کے دل میں اگر رائی برابر بھی تکبر ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ریا اور تکبر سے بچنا کتنا ضروری ہے، یہ دونوں اعمال قلب ہی تو ہیں۔ پس اخلاق حمیدہ حاصل کرنا اور اخلاق ذمیمہ سے چھٹکارا پانا روحانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت الحمدللہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا علم نصیب فرمایا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اعمال قلب کہتے ہیں، بار بار آ رہا ہے نا، اعمال قلب، اعمال قلب، اعمال قلب، حالانکہ اپنے دوسرے بیانوں میں نفس کے اوپر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں، تو دونوں باتیں کیسے کمپیٹیبل ہوں گی؟ ہاں جی، ہم زیادہ زور تو اللہ پاک نے بھی زیادہ زور، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا دیا ہے، اور ظاہر مطلب ہے کہ ہم بھی اس طرح۔ تو یہ کیا بات ہے، اعمال قلب، اعمال قلب، اعمال قلب، یہ دونوں باتیں کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پروسیجر کو دیکھ لیں، پروسیس کو دیکھ لیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ تقوی اور فجور دونوں نفس کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں، یعنی یا فجور ہوں گے یا تقوی ہوگا۔ اگر فجور نہیں ہے تو تقوی ہوگا، اور اگر تقوی نہیں تو فجور ہوں گے۔ بس سمجھ رہی نا، یہ دونوں چیزیں جنریٹ کہاں پر ہو رہی ہیں؟ نفس کے اندر۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا فألہمہا فجورہا وتقواہا، لیکن یہ سٹور دل میں ہوتی ہیں، سٹور دل میں ہوتی ہیں۔ بس اس کی جو برائی کا جو اثر ہے، جو فجور کا اثر ہے، وہ بھی دل پر آتا ہے، تو وہ اخلاقی ذمیمہ بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور جو تقویٰ ہے، جو مطلب نیک اعمال ہے، اچھی اچھی اخلاقی حمیدہ ہے، وہ بھی دل میں آتا ہے، تو ظہور اس کا دل سے ہوتا ہے، ظہور اس کا دل سے ہوتا ہے۔ مطلب آپ یہ مجھے بتاؤ، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ کسی کی نفس کی طرف دیکھتے ہیں دل کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، وہ دل کی طرف دیکھتے ہیں، نفس کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں۔ ہاں جی، وہ دل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی آثار پڑ رہے ہیں، اچھے پڑ رہے ہیں یا برے پڑ رہے ہیں، دل کے اندر گند ہے یا دل کے اندر تقویٰ ہے۔ اس کی وجہ کہ اسٹوریج پلیس وہ ہے، ظہور کا مقام وہ ہے، پیدا ہونے کا مقام نہیں ہے، ظہور کا مقام وہ ہے۔ لہذا جو ظہور کا مقام ہے وہاں پر نظر ہوگی، اور وہیں سے آپ کے باقی جو افیکٹس ہیں وہ جنریٹ ہوں گے۔ افیکٹس بس اخلاق حمیدہ ہوگا تو اس سے اچھے اعمال وجود میں آئیں گے، اور اخلاق رذیلہ ہوگا تو اس سے اچھے برے اعمال وجود میں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جو بائیلیٹرل ٹریفک ہے، یہ تو جاری رہے گا، نفس کا دل کی طرف اور دل کا نفس کی طرف، یہ چیز جاری رہے گی۔ لیکن ان سارے اعمال کو ظہور کے لحاظ سے ہم اعمال قلب ہی کہتے ہیں، اعمال قلب ہی، لیکن صفائی کے لحاظ سے نفس کی بات ہوگی۔ جب تک آپ نے نفس کو ٹھیک نہیں کیا ہوگا تو آپ کا دل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، جب تک آپ کا نفس ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا دل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، इसलिए जो फरमाया कद अफलाह मन जक्काहा, जिसने अपनी फैक्ट्री को सही कर दिया तो उसको फलाह मिल गया। स्टोरेज की बात नहीं की, स्टोरेज समझ में आ गई ना बात। जिसने अपनी फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या अमाल की कौन सी है, वो नफ्स है ना। तो जिसने अपने नफ्स, और आपसे असल में हदीस में भी तो फरमाया ना, जिस अकलमंद वो है जिसने अपने नफ्स को काबू किया और आखिरत के लिए अमल कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि मतलब काम वहीं से होता है बुराई का अच्छाई का, लिहाजा उसके ऊपर जोर है, लेकिन जहूर इसका दिल से होता है, लिहाजा अमाल की नस्बत हम दिल की तरफ करते हैं। हाँ जी, यानी वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपने नफ्स की तरफ नहीं देखा था। हाँ जी, कि जहाज का पता चल गया कि जहाज डूब गया है तो मुराकबा किया और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। नफ्स का मुराकबा होता है? नफ्स का तो मुराकबा नहीं, मुराकबा किस चीज का है? दिल का है ना। अच्छा, और वो सिर्फ मतलब ये है कि जो दोबारा जब जहाज का पता चल गया कि नहीं वो उनका जहाज नहीं डूबा, तो फिर मुराकबा किया और फिर सर उठाए कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो शागिर्द थे, जो मुरीदीन थे, वो हैरान हो गए, हजरत आपने दो मुख्तलिफ नो इतलात पर एक ही लफ्ज़ का है अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी एक के लिए वो ठीक हो, किसी और के जो मुतजाद है तो दूसरे के लिए तो ठीक नहीं होगा, तो ये क्या बात है? तो उन्हें कहा आपका क्या ख्याल है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज़ पे कहा है? उन्होंने कहा जहाज के मिलने पर या जहाज के डूबने पर। उन्होंने कहा नहीं, मैंने दोनों में पे नहीं कहा, मैंने तो अपने दिल को देखा, क्या इस दिल के ऊपर असर आता है? जहाज के डूबने का कोई असर है या तवक्कुल डिस्टर्ब तो नहीं है? तवक्कुल डिस्टर्ब तो नहीं है? तो मुझे पता चला कि नहीं, ठीक ठाक था मामला। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिल की हालत पे कहा। और फिर जो है ना, मैंने दूसरे दफ़ खबर पे खुद फिर दोबारा मुराकबे के देखा कि दिल के ऊपर इस खुशी का असर तो नहीं है? तो मैंने कहा नहीं है। यानी गोया कि दिल माल के साथ अटैच नहीं है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों, मेरे ख्याल में मुझे साहब रहमतुल्लाह वाली बात अब समझ में आ गई ना, कल कल जो भी थी कि मुराद मुराद वाली बात यही थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मैंने भी तो यही बात किया ना, उनने भी तो यही बात की ना कि अपने मुराद को नहीं देखा, अल्लाह के हुक्म को देखा है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अगर किसी बालदार आदमी की तरफ से आपको तबकी दी जाए, कोई बात नहीं खर्च करो, खुला खर्च करो, मैं दूंगा, उस वक्त आदमी जो खर्च कर रहा है और परवाह नहीं कर रहा, तो ये बात तो सबको समझ में आती है। तो अल्लाह पाक ने भी तो फरमाया वमी तवक्कल अल्लाह फहु हस्बु, दो जो अल्लाह तआला पर भरोसे करते हो अल्लाह उसके लिए काफी है। तो यही तो तवक्कुल मुस्तहब वाले लोग हैं, क्यों, इस चीज की हकीकत उनके ऊपर खुल चुकी होती है, उनको अल्लाह ताला की तरफ से मिलता हुआ नजर आता है, उनको अल्लाह ताला के साथ वो अटैचमेंट होती है, लिहाजा उनको कोई परेशानी नहीं होती। भाई इधर से गया तो उधर से आया, इधर से गया तो उधर से आ गया, जैसे पानी कुएं में, कुएं से जितना पानी निकालो तो और पानी आ जाता है, उसका लेवल मेंटेन रहता है, लेकिन जितने जितने पानी आप निकालते जाए दूसरा पानी उसमें आते जाता है। कुएं का निजाम अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया हुआ है। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा मामला हो कि उसको इस बात पर पूरा तरह यकीन हो वमय तवक्कल फहु हस्बु, तो फिर उसको क्यों घबराएगा? भाई जरूरियात को पूरी करना मेरे माल का काम नहीं है। बस मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं और बीमारी ऐसी लग जाए जिस पे 2.5 करोड़ लगेंगे, तो मेरे पास कितना है, कितना है मेरे पास? 50 लाख का कर्जदार, हालांकि मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, लेकिन वो मेरे पास थोड़े, वो तो बैंक में पड़े हुए हैं मेरे नाम के, है किसके ये तो अल्लाह को पता है, कुछ पता नहीं। हाँ जी, और आपके पास कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, लेकिन आपको पता है कि मेरे अल्लाह के बैंक में सब कुछ मौजूद है और उसने मेरे तरफ रास्ता बनाया हुआ है इसका, तो बस फिर आपको क्या परेशानी है। यही असल में बात होती है, तो समझने की देर होती है, जो समझ जाए तो समझ जाए। ठीक है जी, जी करीब आ सकते हैं। हाँ नफ्स नहीं आजला, दिल ही आजला की तरह मुतवल होता है। कल्ला बल तो है बून अल आजला, तो मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की तरह होती है, नफ्स में होती है, वो ब्याजल किधर है, वो ब्याजल तो दिल में होती है। कल्ला बल तो हिब्बून अल आजला व तजरून अल आखिरा, तो मोहब्बत जो होती है वो दिल में होती है, नफरत भी दिल में होती है। ठीक है ना, और दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं थी ना, आजले की तरफ तवज्जो नहीं थी ना।
कपड़े में दिल मशगूल हो गया।
हाँ दिल मशगूल हो गया, तो बस आपने खुद ही कहा ना, दिल मशगूल हो गया ना अब सोने। कैसे सच्ची बात मुंह से निकलती है। अच्छा, बस अच्छा ये तो है, इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि रिया और तकबर से बचना कितना ज़रूरी है। ये दोनों अमाले कल्ब ही तो है, ये मसल में मैं इसी पे जोर दे रहा था, ये दोनों अमाले कल्ब ही तो हैं। नक्शबंदी बड़े खुश हो रहे होंगे, कहेंगे भाई हमारी बातें सच साबित हो रही है। ये दो नंबर की नक्शबंदियों की बात होगी, पहले नंबर की नक्शबंदी दोनों बातें मानते हैं, नफ्स की भी बात मानते हैं, दिल की बात भी मानते हैं। ठीक है ना, अलबत्त अपना अपना डोमेन है, नफ्स का अपना डोमेन है, दिल का अपना डोमेन है। ठीक है ना, बस अगला कि हमीदा का हासिल करना और अगला की जमीमा से छुटकारा पाना रूहानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और जिसको ये सेहत हासिल हो जाती है तो उसका कल्ब कल्ब सलीम कहलाता है। ठीक है जी, जी
अच्छा हजरत, आपने ये कहा है कि जो नफ्स है सबसे पहले जो है वो उस पर जो है वो काम करना पड़ता है, तो जो हदीस शरीफ है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो पहले जो है वो हमारा नफ्स ठीक होकर नीयत ठीक होगी, या पहले हमें नीयत ठीक करके तो फिर नफ्स के ऊपर आना पड़ेगा।
बड़े ही दूर की कोड़ी आप लाए हैं, लेकिन इस पर तो मैं बारहा बात कर चुका हूँ कि इट्स अ कम्प्लेक्स सिस्टम, इट्स नॉट दैट सिंपल। हाँ जी, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से हो रही है। मसलन नफ्स जो है वो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर जो तकवा है वो भी जनरेट हो रहा है और फजूर है वो भी उसी में आ रहे हैं, तो ये तो कुरान से साबित है। फिर अमाले कल्ब की बात भी आ गई, और आप सब ने फरमाया अगर दिल किसी का ठीक हो गया तो सारे जिस्म ठीक हो, अगर जिस मतलब जो है ना वो दिल किसी का ख़राब हो गया तो सारी जिस्म ख़राब हो गई, ये बात भी आ गई। और फिर अल्लाह पाक बार बार कुरान पाक में फरमाते हैं लअल्लकुम तअक्किलून लअल्लकुम तअक्किलून, तो आपके डिसीशन का फैसला अकल पर है। ये तीनों बातें हमें देखनी पड़ेगी। अब तरीक़ेकार क्या होगा, तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले ईमान की जो रोशनी है वो दिल को मुनव्वर करती है, क्योंकि ईमान और कुफर ये दोनों दिल की जगह पर है, इसका नफ्स से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ में आ गई ना बात, कि ईमान और कुफर ये कहाँ पर है, ये दिल के मौके पर है। अच्छा, अब जब दिल में है तो पहले रोशनी आ रही है दिल में ईमान की, ईमान की दिल की रोशनी से मुतासर होता है अकल, क्योंकि दिल से अकल को सिग्नल जाता है। ठीक है ना, तो अकल की दो किस्म, दो تقسیم یوں کہہ سکتے دو یعنی فارمز ہیں. ایک فارم میں یہ ایمانی اخبارات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جنت دوزخ آخرت اور آخرت کے لیے کام کیا حدیث شریف میں جو جاتا ہے. تو یہ کون سی چیزیں, یہ عقل والی بات ہے, اور آخرت کے لیے کام کیا. ہاں جی, تو یہ چیز جو ایمانی روشنی سے آئے گی, اب عقل ایکٹیو ہو گیا ایمانی روشنی سے, اسی ایمانی روشنی کی بنیاد پر پھر دل کی تطہیر پھر عقل کرتا ہے. یہ جنریٹ سگنل ہوا ہے دل سے, لیکن پھر وہی عقل دل کو بھی ٹھیک کرتا ہے. کیسے؟ مثلا جذبات برے بھی ہو سکتے ہیں, اچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو اب اچھے جذبات کو رہنے دینا اور برے جذبات کو ختم کرنا یہ کون سا کس کا کام ہے؟ دل کا کام ہے. دل تو اس کے مطابق کام کر رہا ہوگا, تو یہ عقل کا کام ہے. مجھے مجھ سے بہت غصہ آ گیا بچے پر, اور میں نے سر کیا وہ تھپڑ اٹھا اور اس کے منہ پر مارنے لگا ہوں. یکدم عقل نے کہو بچہ ہے, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پریشان ہوگا, تو قریب جا کر میں تھوڑا سا چپت لگا دی اور اپنے آپ کو کنٹرول کیا. یہ کس نے کیا؟ یہ عقل نے کیا. ٹھیک ہے نا, دل میں جو جذبہ تھا وہ تو شدید تھا, ہاں جی, لیکن عقل نے اس کو کنٹرول کر دیا. ٹھیک ہے نا, تو اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو عقل پھر دل کو بھی ٹھیک کرتا ہے. پھر عقل جس کی ٹھیک ہوتی ہے وہ دل کو سمجھاتا ہے کہ نفس کو کہہ دو کہ یہ کام نہ کرے. ٹھیک ہے نا, نفس کو کہہ دو کہ یہ کام نہ کرے. اب نفس نہیں مانتا تو پھر عقل کہتے ہیں بھائی اس کی تربیت کرواؤ. تو تربیت کرنے کا حکم بھی کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ نفس سے, دل سے, عقل سے ہوتا ہے لیکن تھرو دل ہوتا ہے, دل کے ذریعے سے. کہ آپ کہتے ہیں بھائی دل ایسی چیز ہے جو نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں جی, مطلب اسے بے شک عارضی طور پر کیوں نہ ہو لیکن کنٹرول کر سکتا ہے. اب اس عارضی کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے جذب قصبی ہوتا ہے, تو یہ جذب قصبی کو حاصل کرے گا عقل کے ذریعے سے, مراقبے کرے گا. دل نہیں چاہے گا مراقبے لمبے لمبے کرنا, ذکر کرنا, یہ دل نہیں چاہے گا. کیوں؟ نفس جو ساتھ ہے. لیکن نہیں, یہ مجبور کرے گا عقل, نہیں کرو کرو, فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا. یہ سب عقل کی باتیں ہیں. اب دل جب کر رہا ہوتا ہے مراقبات تو اس کے اندر ایک فورس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے غصہ ایک فورس ہے, اس طرح ماشاءاللہ یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کا بھی فورس جنریٹ ہوتا ہے پازیٹیو ڈائریکشن میں. جب یہ فورس اتنا انف جنریٹ ہو جاتا ہے تو یہ نفس کو دبوچ لیتا ہے وقتی طور پر. جس وقت اس نے نفس کو دبوچ لیا اس وقت شیخ کا کام ہے کہ اس کا سلوک طے کرائے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے, اور تربیت جب ہو جائے تو چیز اسٹیبلش ہو جائے. ایک ہوتا ہے وقتی طور پر ہونا, جیسے بھی مثال میں دیتا ہوں, جیسے لوہا گرم ہوتا ہے تو آپ اس کو موڑ سکتے ہیں, موڑ. ہاں جی, نفس لوہا ٹھنڈا ہوگا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کا دل چاہے گا بھی تو نہیں کر سکیں گے. تو عقل یہ کہے گا پہلے اس کو گرم تو کرو نا, پہلے اس کو گرم تو کرو. جب گرم ہو جائے گا اور گرم ہی اس لیول پہ آ جائے گی اس میں پلاسٹیسٹی آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں اب سارے میکینزم چلا دو. ہاں جی, ادھر سے بھی کینچ, ادھر سے بھی کرو, ادھر ادھر زنبور میں پکڑو, ادھر سے پلک پہ مارو, ادھر سے یہ کر وہ کر, سارے پروسیجر یہ پھر اس کے مطابق بنتا ہے. ہاں جی, تو وہ جب مولڈ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر ٹنڈا بھی ہوگا تو اسی شیپ پر رہے گا. تو جذب اگر آپ کا چلے بھی جائے لیکن اس سے پہلے تربیت ہو چکی ہے تو اسٹیبلش ہو گیا, اور اگر جذب چلے گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ تو بس مزے کرو, پھر وہی حالت جو حالت پہلے تھی, وہی وہ چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. ہاں جی, وہی نفس کے جو مسائل ہوں گے وہ پھر بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاؤ مچ کمپلیکس دس سسٹم از, یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے. جو اس کو اتنا سمپل سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو یہ کام حوالے ہی نہیں کیا جاتا. ہاں جی, کیوں؟ لکل فن رجال, ہر فن کے لیے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ فن حاصل نہیں کیا, حضرت تانوی ہم سے فرماتے ہیں متقی شیخ کی برکت زیادہ ہوتی ہے, ویسے کام تو فن کے ذریعے سے ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بیلنس. متقی شیخ کی برکت ہوتی ہے لیکن کام تو فن کے ذریعے سے آتا ہے. بے شک متقی شیخ ہو لیکن فن نہ جانتا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے بہت اچھا ڈاکٹر ہو اخلاق کے لحاظ سے لیکن ڈاکٹری نہ جانتا ہو, مریض کتنا صحتیاب ہوگا. ہاں جی, ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اگر ڈاکٹر بھی ہے اور متقی بھی ہے تو اللہ کی مدد بھی ہے فن بھی ہے. اللہ کی مدد بھی ہے فن بھی ہے. جہاں اس کے فن کی آنکھیں بند ہے وہاں اللہ جل شانہ کی قدرت موجود ہے. لہذا اللہ پاک کی قدرت سے اس کو اللہ پاک مدد دیتا ہے. جیسے ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں, بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس چیز کا یہ علاج ہے, یک دم اسی وقت ذہن میں آتا ہے. میں آپ کو اس کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے. ہمارے دفتر کے ایک ساتھی ہیں, اب تو شاید وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہوں گے, بیمار ہو گئے اور میرے پاس بالکل ایڈجسٹنٹ لیبورٹری ہے لیکن میں اپنے کام مصروف تھا, تقریباً مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بیمار ہے. کسی کام سے میرے دفتر میں آیا تو میں نے کہا خیریت ہے, کیا حال ہے, کیسے مزاج, جیسے روٹین میں انسان پوچھتا ہے. مجھے کہتا آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا کس چیز کا, کہتے میں بڑا سخت بیمار ہوں. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیسے بیمار ہے آپ. کہتے میرے بلڈ پریشر 150, ہاں جی 160, اور کبھی 50 پہ آ جاتا ہے, اور اس طرح پلس بھی کبھی 150 کبھی 50 ویریشن درمیان میں ہے. تو اور جسم میں چونٹیاں چونٹیاں بھی چلتی رہتی ہیں. دو اسپیشلسٹ سے میں علاج کر رہا ہوں, دو اسپیشلسٹ سے. اول تو اصول ہی غلط تھا نا کہ دو اسپیشلسٹ سے علاج کروانا, لیکن بہرحال چلو کر رہے تھے. دو اسپیشلسٹ سے علاج کروا رہا ہوں. ایک اسپیشلسٹ نے کہا تمہارے دماغ کا مسئلہ ہے, اور ایک بتا رہے کہ تمہارے معدے کا مسئلہ ہے. اب مجھے پتہ نہیں چلا میں کیا کروں. اب اس وقت تب میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں, کبھی میں نے دعویٰ نہیں کیا ڈاکٹری کا, لیکن اس کی قسمت تھی, اللہ پاک ایک چیز بھیج رہا ہے. اگر مجھے بھیج سکتے تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں بھیج سکتے. سمجھ میں آ گئی نا بات. میں نے اسے کہا بھائی جو معدے والی بات ہے تو آسان ہے, اس کے لیے تو آج کل کیمرہ وغیرہ ہوتا ہے, وہ آپ کے چیک کر لے گا کہ آیا وہ اس کے اندر مسئلہ ہے یا نہیں ہے. آج کل اس کے ٹولز اویلیبل ہیں. آپ کی دوسرا مسئلہ جو ہے نا یہ کافی ٹیڑھا لگتا ہے, دماغ کا مسئلہ. لیکن میں نے کہا کہ دیوار ہے, دیوار کے پیچھے سے ایک آ رہا ہے, نہر آ رہا ہے, اس کے اندر گند ہے. اب دیوار کے پیچھے آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہے, تو آپ یہ بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ دیوار کے فوراً بعد کوئی گند اس میں ڈال رہا ہے, اور یہ بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ 2 میل پہلے سے جو نہر آ رہا ہے اس میں سے گند آ رہا ہے, کیونکہ نظر تو آپ کو آ نہیں رہا. تو کیا خیال ہے, اسٹارٹ میں آسان کو نہیں ازیوم کرنا چاہیے کہ ادھر ہی کہیں ہوگا تو میں اس کا صفائی کا بندوبست کر لوں. میں نے کہا ڈاکٹر نے بہت دور کی بات کی ہے, دماغ والی بات, وہ تو پھر ٹھیک ہے جب ہوگا تو ہوگا. پہلے اعصاب جو دماغ اور ہمارے درمیان ایک لنک ہے اسی پہ بات ہو جائے, ممکن ہے اعصاب کے اندر مسئلہ ہو. اب یہ دیکھو ساری یعنی ریویلنگ والی بات ہے, مطلب اس میں فن تو میرے پاس تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو آپٹیلٹس ایم جو ہے یہ آنکھ کے لیے ہے دوائی, تو آنکھ کا جو آپٹک نرو ہے وہ کافی موٹا نرو ہے, تو اگر وہ اس کو ٹک کر سکتے تو اس کا مطلب باقی اعصاب کو بھی ٹک کر سکتے ہیں. تو آپ آپٹیلٹس ایم لینا شروع کر لیں, آپٹیلٹس ایم لینا شروع کر لے, یہ شاید اگر اعصاب کا مسئلہ ہوگا تو اس سے حل ہونا چاہیے. اچھا اب خدا کی شان اس نے لینا شروع کر لیا. وہ تو 2 ڈاکٹروں سے بھی علاج کر رہا تھا, 3 سے بھی کر سکتا تھا. ٹھیک, خیر بہرحال یہ ہے کہ ہفتہ 10 دن کے بعد کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, میں نے ساری دوائیاں چھوڑ دی. میں نے کہا اب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. تو پھر کنسلٹ کیا تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ڈائگنوسس ہے، اس کو تین شیشے کھلوا دیں اب ٹیلرسم کی، تین شیشہ اب ٹیلرسم کیا کھلا دیں، تو تین شیشہ اس کو کھلائیں. اس کے بعد پھر ہم نے نہیں سنا، کیونکہ 10-15 سال تو ہمارے ساتھ تھا، پھر لاہور چلا گیا، پھر وہ مسئلہ نہیں آیا. یہ ہے اللہ کی مدد، سمجھ میں آئی نا بات. اس کی قسمت تھی بس، اللہ تعالیٰ نے میرے زبان پہ وہ چیزیں جاری کر دی، تو کیا ڈاکٹر کے زبان پہ نہیں ہو سکتی؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیز مطلب ہوتی ہے، اس کے لیے فن وغیرہ کی بات نہیں ہوتی. اچھا میں ڈر گیا اس بات پر، میں نے حلیمی صاحب سے پوچھا، حلیمی صاحب زندہ تھے، میں نے کہا حضرت یہ بات بہت بڑی جسارت کی میں نے کی ہے، غیر ڈاکٹر ہو کر ڈاکٹری میں ہاتھ ڈالنا یہ تو جرم ہے، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں، میں مانوں نہ مانوں ایسی بات کو، میں مانا کروں یا نہ مانا کروں. حضرت نے فرمایا کہ ایک وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ نے 40 دن کرنا ہے، اگر اس سے بڑھ گیا نا تو پھر چھوڑو، پھر کرنے دو، پھر کرو، بس اللہ کی طرف سے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور اگر ختم ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، آپ امتحان سے بچ گئے. میں نے وظیفہ کیا، میری ریڈنگ کے مطابق وہ بڑھ گیا، اس کو میں نے اطلاع کر دی، کہتے بس اب پرواہ نہ کرو، جس کے لیے جو کچھ آتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، مطلب کوئی مسئلہ اس میں ہونا نہیں چاہیے، ورنہ اس کو ختم ہونا چاہیے تھا. ہاں جی، تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا، ورنہ میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس دوائیوں کے لیے آیا کرے بھائی، جس کے لیے نہ آئے میں کیا کر سکتا ہوں، پتہ نہیں خرابی کر دوں. ٹھیک ہے نا، مطلب اب کیونکہ ہر ایک آدمی نہیں، اس کے لیے کیوں آتا ہے، میرے لیے کیوں نہیں آتا، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، یہ مسئلہ تو میرا تو نہیں ہے نا. جس کے لیے اللہ پاک بھیج دے تو بھیج دے، اور نہ بھیجے تو نہ بھیجے، کیونکہ اتھورائزڈ تو میں ہوں نہیں. ہاں، تو وہ یہ کہ مطلب جرات کرنا خطرناک بات ہے، مشکل بات ہے، ذمہ داری لینا ایسی آسان بات نہیں ہے. اس لیے کہتے جو شیخ نہ ہو وہ بھی جرات نہ کرے، لوگ کو وظیفے نہ دیا کرے. ہاں جی، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے. ہاں جی، واقعتاً یہ ساری نازک امور ہے، تو اس میں فن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہے. تو مدد آتی ہے تقویٰ سے، اور فن آتا ہے علم سے، جو اس کا جو خاص طریقہ کار گین کرنے کا ہوتا ہے، اہل فن کے ساتھ ملنا جلنا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری بات. خیر، بات بڑی لمبی ہو گئی جی. پس ان آیات مبارکہ، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو آگے اخلاقی زمین میں سے چھٹکارا پانا روحانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور جس کو یہ صحت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا قلب قلب سلیم کہلاتا ہے، جیسے کہ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ، یوم العین فمالوں ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کا مفہوم یہ کہ اس دن مال اور بیٹے کوئی نفع نہیں دیں گے مگر سلیم دل جو لے کے آیا ہو اس سے فائدہ ہوگا. بس ان آیت مبارکہ اور احادیث شریفہ سے تصوف کی ضرورت خوب واضح ہو گئی. آگے ہر ایک کی مرضی ہے، کیونکہ یہاں تو اختیار دیا گیا اور اچھے بلے کی تمیز سکھائی گئی. ہر ایک کو اپنے ارادے کا پل ملے گا. اعمال ظاہر تو فقہ کی صورت میں کتابوں میں مدون ہو گئے ہیں، ان کو کسی سے بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان کی تشریح کسی بھی عالم سے لی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ کتاب سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. مسائل کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، آپ کتاب سے بھی لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بچے کو بھی اگر اس مسئلے کا پتہ ہے تو آپ کو بتا دے گا. ہاں جی، کیونکہ وہ صرف ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے نا، اس کے اندر مزید باتیں تو نہیں ہوتی، بس ایک کوٹڈ چیز ہے. اگر میں نے کسی عالم سے سنا ہے اور میں نے اس عالم کے حوالے سے بیان کر دیا تو وہ بات آپ کو عالم کی پہنچ گئی، میری بات نہیں، کیونکہ وہ میری بات تو ہے نہیں. ہاں البتہ میں اگر اپنی طرف سے اس کو پیش کروں تو پھر جرم ہوگا، کیونکہ میں ظاہر عالم نہیں ہوں تو پھر میں نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اس قسم کی بات ہے ان کی لیکن اپنے حالات میں اعمال قلبیہ پر کیسے عمل ہو یہ آسان بات نہیں. مثلا نماز کو لیا جائے، اس کے فرائض واجبات سنن مستحبات پر اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کسی کتاب کا بھی مطالعہ اگر کیا جائے تو نماز کے مسائل معلوم ہو جائیں گے. میں اکثر بتاتا ہوں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے؟ کتنے صفات کی ہے؟ ہاں جی چند صفات ہیں، تھوڑی بس چھوٹی سی ہے وہ، مطلب وہ تو اب آپ اگر اس کو پڑھیں تو آپ کو نماز سنت کے مطابق آ جائے گا، جو ایڈوانس اسٹیج ہے. ہاں جی سنت کے مطابق نماز پڑھنا آپ کو آ جائے گا. تو ظاہر مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی کتاب سے آپ کو کتنا زبردست ہیلپ مل رہی ہے، لیکن کیا آپ تقوی حاصل کرنے کے لیے سے چھوٹی کتاب کا سہارا لے سکتے ہیں؟ بلکہ کتاب کا فیلڈ ہی نہیں ہے، کتاب نہیں کر سکتا. ہاں کتاب اس مسئلے میں ہیلپ نہیں کر سکتا، کتاب فیل ہو جاتا ہے. کتاب کیا ہو جاتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے. اور تو نماز اور تھوڑی سی کوشش تمام امور کو، اس کے لیے کسی بڑے عالم کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس نے بھی نماز سیکھو اسے نماز آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں سے ایسے ہر چیز نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کے اسلام مشکل نہیں. لیکن نماز کے اندر اگر کسی میں خشوع یا اخلاص نہیں تو اس کا پیدا کرنا آسان کام نہیں. نہ تو یہ محض کتابوں سے سیکھنی چیزیں اور نہیں آپ ہر ایک سے پوچھ پوچھ کر حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ کسی کو اپنا رہنما بنانا پڑے گا جو اس راستے سے گزرا ہو، اور راستہ چونکہ نازک ہے اس لیے اس میں کسی خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رہنما اپنے فن میں تاک ہونے کے ساتھ ساتھ مستند بھی ہو، یعنی اس پر اعتماد کا سلسلہ آپ سے ہم تک پہنچتا ہو. اس کو سلسلہ کہتے ہیں. یہی وجہ کا نے فرمایا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اگر نمازی ہونے کی نیت کر لے گا تو ایک سیکنڈ میں نمازی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی میں تکبر دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ اگر اس نے اپنی اصلاح کی نیت کر کے کام شروع بھی کیا تو تکبر کو نکلتے نکلتے کافی عرصہ لگ سکتا ہے. ہم شروع بھی کر لیں پھر بھی ایسا آسان نہیں ہے. ہاں جی کیا خیال ہے، اس پر کوئی سوال ہے؟ جی ان کا سوال ہے.
حضرت اکثر یہ مزاج میں سختی ہوتی ہے جس کو لوگ تشبیہ دیتے ہیں کہ تکبر ہے،
تکبر
جی، حالانکہ مصروفیت سے بھی سختی آ جاتی ہے لیکن اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو پھر نام تکبر کا دیتے ہیں. تو اس میں
آپ لیکچر دینا شروع کر لے کہ اس کو تکبر نہ سمجھے تو آپ کا کچھ کام آسان ہو جائے گا. لوگوں کے سمجھنے کی ذمہ دار تو آپ ہے نہیں. ہاں جی آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں. لوگ تو اگر آپ بے شک ولی اللہ بھی ہو جائیں پھر بھی لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عین ممکن آپ کو زندگی کہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے. لوگوں کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہاں جی بے شک لوگ ہمیں زندگی کیوں نہ کہیں، اگر ہم ٹھیک ہو تو کوئی پرواہ نہیں. اور اگر لوگ ہمیں بزرگ اور غوث زمان کہہ دیں اور ہم نعوذ باللہ مزاج دوسری طرف ہوں تو لوگوں کو کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ لہذا ہر ایک کو اپنے شیخ سے اپنا علاج کروانا چاہیے. اس شیخ کی بصیرت پر ہے کہ وہ آپ کے چڑچڑپن کو کیا سمجھتا ہے. ہاں جی اگر چڑچڑپن کو وہ تکبر سمجھتا ہے تو پھر فن نہیں ہے اس کے پاس. ہاں جی اور اگر وہ چڑچڑپن ہی سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر تکبر ہو اور آپ اس کو چڑچڑپن سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ چڑچڑپن تکبر سے آتا ہے نا کہ نہیں آتا بھائی؟ بادشاہ میں چڑچڑپن زیادہ ہوتی ہے یا عام آدمی میں؟ کہتے حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کیا کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا کیا پتا کہ اس وقت اس کا کل کس طرف گم جائے. ہاں جی پھر آپ سمجھاتے رہے نا کہ میرا تو مطلب یہ تھا، اس وقت تک تلوار چل چکی ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر تکبر ہے نا، اس تکبر نے اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا کیا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چڑچڑاپن کو لوگ تکبر سمجھ لیتے ہیں، وہ ان کی غلطی ہے، اور شیخ ایسا غلطی نہیں کرے گا انشاءاللہ اگر صحیح شیخ ہوگا. لیکن اگر چڑچڑاپن تکبر سے آیا ہے تو اس کا علاج شیخ ضرور کرے گا، پھر ان کے ساتھ آپ کو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اس کو تکبر سمجھ رہے تو تکبر کا علاج تو کرے گا نا پھر. ٹھیک ہے خیر اب کوئی اور سوال بھائی، آگے میں نے ایک دوسرے پہ جانا ہے. ہاں
اس میں عرض تھی کہ اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور نیت اس میں اچھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں اور چیزیں آمیزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور چیزیں اس میں
شامل ہونی شروع ہو جاتی ہیں،
تو اس صورت میں کیا اس کا اثر باقی رہے گا اینڈ تک؟ کیا
دیکھو، میں نے اس وقت جس چیز پر بات کی ہے اس کے سمجھنے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ تو پورا تصوف تو اس وقت مجھ سے سارے اپنے اپنے اشکالات بیان کرنے شروع کر لے تو کیا یہ موقع ہے؟ پھر تو میں آگے بات چلا ہی نہیں سکوں گا. یہ جو اپنے اپنے احوال ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی نا، وہ تو احوال کا تو عمر بھر کا مسئلہ ہے نا، کبھی کیا حال ہوگا، کبھی کیا حال ہوگا، کبھی. تو اس موضوع پر تو بات کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اگر میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے شروع کر لوں یعنی، تو پھر کیا ہوگا، یہ ساری چیز رہ جائے گی. اس وقت اس چیز کو سمجھنے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو پوچھیں. یہ جو میں نے ابھی بتائی ٹاپک کیا تھا، تصوف کے ایک علیحدہ فن کے طور پر ضرورت، اس میں اگر کوئی سوال ہے تو کر لو. جی پلیز.
جو مجاہدہ ہے وہ نفس کے لیے، نفس کے علاج کے لیے، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ قلب میں جاتے ہیں، تو کیا حضرت ایسا بھی ہے کہ اس کے منفی اثرات بھی، کہ جس سے دل باغی ہو جائے اور اتنا باغی ہو جائے کہ عقل اس کو کنٹرول بھی نہ کر سکے، اور جو پہلا کچھ تھوڑی بہت ترتیب چل رہی تھی اس سے بھی وہ چلا جائے؟
دل باغی کا لفظ اس کے لیے مشکل ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل کو دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ آخرت کو بالکل اگنور کر لے، کیونکہ اس کا سورس یہی ہے نا، محبت ہے، نفرت ہے، ایمان ہے، کفر ہے، یہ چیزیں مطلب دل کا ڈومین ہے. تو اب اس میں یہ والی بات ہے کہ جو دل ہے اگر اس کو دنیا کے ساتھ محبت، دل کے دنیا کے بارے میں کل بل تو حبون العاجلۃ و تذرون الآخرۃ، وہ یہی کرے گا، آخرت کو چھوڑے گا اور دنیا کی بات کو لے گا. تو اس کا علاج اس لحاظ سے ہوگا کہ اس میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا. یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ اس کے لیے علاج نہیں بتایا گیا، اس کے لیے مجاہدہ علاج نہیں بتایا گیا. کیا علاج بتایا گیا؟ ذکر اللہ علاج بتایا گیا. تو ذکر اللہ کون سا علاج کرتا ہے؟ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. حضرت تانوی مسلم نے فرمایا لوگوں کو ذکر سے اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ ذکر کی نیت نہیں کرتے صحیح. ذکر کس چیز کے لیے؟ تو لوگوں نے پوچھا حضرت ذکر کی نیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت کو حاصل کرنا. اللہ کی محبت کو حاصل کرنا یہ دل کی نیت ہے. تو اب اگر میں دل کی نیت یعنی ذکر اللہ یعنی اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت بنا لیتا ہوں، تو جتنا ذکر کروں گا اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی. جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو اللہ جل شانہ کی باتوں کی اہمیت بڑھے گی، احکامات کی ویلیو بڑھے گی. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زیادہ توجہ دوں گا اور دنیا کی چیزوں کو کم توجہ دوں گا، تو دل کی اصلاح ہو گئی. البتہ دل جب کام کروائے گا نفس سے اس کی اپنی ریزسٹنس اپنی جگہ پر ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے ڈرائیور کسی خراب گاڑی پہ بیٹھ جائے، وہ سٹیئرنگ اس طرف گھمائے اور گاڑی اس طرف جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر اس کو ورک شاپ لے جائیں گے. بھائی کیا ہے اس کے ڈرائیور کے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، ڈرائیور تو کھلاڑی ہے. ہاں جی، لیکن گاڑی خراب ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ بہت غریب تھے، تھے ڈرائیور، تو یہ ویگن ان دنوں چلایا کرتے تھے اپنا، ویگن وہ مطلب اس یہ کار کے درمیان کی کوئی چیز تھی اس وقت، شیورلیٹ گاڑی ہوتی تھی. ہاں جی، اس کو چلاتے تھے. چونکہ بہت ماہر ڈرائیور تھے تو اس نے سارے سوئچز کی جگہ رسیاں باندھی ہوئی تھی. تو باقی جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا کہتے فلاں رسی کھینچو، اس کے ساتھ وہ گاڑی چلا رہا تھا. سارے بیچارے کے اور بس وسائل تھے نہیں کہ اپنے گاڑی کے اوپر لگا دے، بس جو کماتا اپنے گھر میں خرچ کرتا. ہاں جی، اور انہیں رسیوں سے کام چلاتے رہتا تھا. تو اگر کوئی اس طرح کر سکتا ہو تو اس کو اخیار کہتے ہیں، کہ خراب گاڑی کو وہ چلا سکتے ہوں اور اسی کے ساتھ گزارا کر سکتے ہوں، تو یہ اخیار لوگ ہیں، عمر بھر پریشان رہیں گے. البتہ نتیجہ ٹھیک رہے گا، نتیجہ ٹھیک رہے گا. اس کے لیے بہت آسان کام یہ ہے کہ بھائی گاڑی کو ورک شاپ لے جاؤ، گاڑی کو ٹھیک کر لو، گاڑی ٹھیک ہو جائے بہت آرام کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی وہ کریں گی. ہاں جی، یہ تربیت ہو جائے. تو نفس کی بغاوت جو آپ فرما رہے، تو نفس کی بغاوت کو دل کنٹرول کرتا ہے اس طریقے سے کہ اس کو ٹیک کروائے، یعنی ورکشاپ لے جائے، تربیت کروائے. یہ والی بات ہوگی. چلو ماشاء اللہ اچھی بات ہوگی. اب ذرا تصوف متنازع کیوں ہے؟ سبحان اللہ بڑے زبردست کوشچن ہے بھائی. اتنی ساری افادیت اس میں آ گئی پھر لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ تصوف متنازع کیوں ہے؟ کچھ تھوڑا سا ذہن میں تو آتا ہے نا کہ جب اس کی اتنی افادیت ہے ہر چیز اس سے ٹھیک ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کو کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ریزننگ ہے؟ اچھا تصوف متنازع کیوں ہے؟ یہ امر واقعی پریشان کن ہے کہ اتنا اہم اور مفید فن متنازع کیسے بنا؟ جب ہم اپنے اکابر کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے اکابر نہ صرف اس فن کے قدردان نظر آتے ہیں بلکہ میں بعض تو اس فن کی خدمت میں اپنی عمریں گزاری. لیکن آج انہی سے منسوب بعض حضرات اس فن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے کہ یہ گمراہی کا ایک دروازہ ہو. مثلا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ جل شانہ نے جو بنایا ہے اس فن کے اس چیز کے ذریعے سے بنایا. عالم تو پہلے سے تھے، عالم تو پہلے سے تھے، لیکن ان کے جو مقام بنائے وہ اس طریقے سے بنائے. علماء تو بہت سارے ہیں، آپ اندازہ کر لے یو پی جو ہندوستان کا اتر پردیش کا علاقہ ہے اس میں آپ کو 24-25 علماء نظر آتے ہیں ہر طرف. تو کیا یو پی میں صرف 24-25 علماء تھے؟ علماء تو بہت تھے لیکن نظر کتنے آ رہے ہیں؟ 24-25 ہر طرف وہی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ہلند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ، مولانا ذکر، مطلب یہ چند ہی لوگ ہیں. کتنے ہیں باقی؟ کدھر گئے باقی جو اس راستے سے نہیں آیا ہے یا اس راستے پہ پوری محنت نہیں ہوئی یا اس راستے میں ان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا؟ وہ غائب ہو گئے، منظر سے غائب ہو گئے. بے شک بڑے اولیاء اللہ کیوں نہ ہو لیکن لوگ ان کو نہیں جانتے، لوگوں کے سامنے ان کا کام نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جن سے بھی اللہ نے کام لیا ہے وہ اس راستے سے آئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن، یہ سارے صوفی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں اس طرح کیا کیا حضرات، یہ سارے صوفی ہیں. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو صاف بات بتا دوں کہ حضرت بہت بڑے عالم تھے اور اتنے بڑے عالم کیا علامہ تھے کہ ان کے نام سے مدرسے چلتے تھے اور بادشاہ وقت ان کا ان کی سواری جو ہے نا وہ لاتے تھے اعزاز کے لیے کہ میں امام غزالی کا سوار جو ہوں. یہ اتنا مقام اس کو حاصل تھا، امام الحرمین کے شاگرد تھے، ایک عجیب شان تھی اس کی. ان کا بھائی صوفی تھے احمد غزالی، احمد غزالی صوفی تھے. تو احمد غزالی بھائی نے غالباً اس سے چھوٹے عمر کا تھا، اسے کہتا ہے دوسروں کے تلواریں تیز کرتے رہو تو اپنی تلوار بھی تو تیز کرو نا اپنی تلوار بھی تو تیز کر لو. تو چونکہ اسی دور میں تو یہ معاملے وہ تو نہیں تھے نا، یعنی اندھیرے میں تو نہیں تھے، صرف متوجہ ہونے کی بات ضرور ہوتی تھی لیکن مانتے تو سب تھے، یہ مخالفتیں تو نہیں تھی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ کے دل میں بات تھی کہ میں اس کے لیے نکلوں گا، لیکن ان کا شان ایسی تھی کہ وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو کوئی بھی ان کو نہ چھوڑتا اور سب لوگ اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں ڈال لیتے کہ آپ کی وجہ سے اتنے مدرسے چل رہے ہیں اور اتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ جا کر کیا کریں گے اور بس ٹھیک ہے، اور مطلب جیسے تسلیاں لوگ دیتے ہیں. حضرت کو اس بات کا احساس تھا کہ مجھے لوگ چھوڑیں گے نہیں، تو ایک عجیب فیصلہ کیا، فیصلہ دل میں کیا کہ جانا ہے. کس طرف جانا ہے؟ مثلا رائٹ سائڈ پہ جانا ہے تو توریے سے کام لیا، اور بائیں طرف کے بارے میں پوچھنے لگے کہ پڑاؤ کتنے فاصلے پر ہے اور کون سا شہر ہے اور کون سا گاؤں ہے اور اس میں یہ چیز ملتی ہے نہیں ملتی، اس قسم کی باتیں کرنے لگے. اب لوگ سمجھے کہ اس طرف جانے کا پروگرام ہے، سفر کا ارادہ ہے. اب اس طرف کے لوگ خوش ہوش کے حضرت آئیں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کے استقبال کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. حضرت ایک رات کو چپکے سے دائیں طرف غائب، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا حضرت کدھر گئے. اب چونکہ لوگوں نے سنا تھا کہ بائیں طرف جانا تھا تو بائیں طرف لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے. کہاں ہو سکتا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, ساری رات گزر گئی ملے نہیں. اب لوگوں نے کہا چلو دائیں طرف دیکھو, پھر دیکھ رات میں تو کہاں آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, بس گیا. اب یہ ایسا کہ چلے کے لیے نہیں گیا, چار مہینے کے لیے بھی نہیں گیا, سال کے لیے بھی نہیں گیا, دو سال کے لیے بھی نہیں گیا, 14 سال غائب رہے, پتہ ہی نہیں محمود علی کدھر ہے, پتہ ہی نہیں. شام پہنچ گیا تھا اپنے شیخ کے پاس, ہاں جی, اور 14 سال کے بعد جب ان حضرات نے واپس بھیج دیا کہ اب آپ کام کرو, واپس آئے تو امام غزالی علامہ غزالی کی جگہ فقیر غزالی بن چکے تھے. فقیر غزالی اس حد تک فقر ان پہ غالب آ گیا تھا کہ ان کے ساتھ جو بادشاہوں اور شہزادوں کا یعنی تعلق ہو گیا تھا وہ بھی فقیر تھے, وہ بھی فقیر بن گئے, اس حد تک ان کا فقر تھا. تو ان کے بعد اس نے احیاء العلوم کتاب لکھی, وہ لوگوں کو اتنے زیادہ سخت لگی کہ لوگوں نے ان کے سامنے جلائی. حضرت تانویر حسین کی بشتی زبر جلائی گئی تھی نا, تو حضرت کو جب اطلاع کری فرمایا الحمدللہ امام غزالی کی جب تعریف مطلب وہ کیا ان کے امام احیاء العلوم بھی جلائی گئی تھی, میری بشتی زبر بھی جلائی گئی, بات سمجھ آ رہی نا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جن سے اللہ نے کام لیا. اب آج امام حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ منسوب لوگ آج کل ان کے چن چن کے ان چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ چن چن کے ان کے کاموں کی ذکر کی مخالفت, فلاں چیز کی مخالفت, بیعت ہونے کی مخالفت, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ تو یہ علمیہ تو ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علمیہ ہے. یہ صرف میں نے ایک رخ بتایا, اور بہت سارے لوگ ہیں سیاست میں جو لوگ ہیں وہ بھی بعض مخالفت کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب کچھ اور دینی کاموں میں جیسے جہاد میں لگے وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ مجھے بتاؤ کہ ماضی قریب میں کون سا جہاد صحیح معنوں میں ہوا جو صوفیوں نے نہیں کیا ہو؟ یہ طالبان کے دور کا جو جہاد تھا وہ کس کے ذریعے سے تھا؟ طالبان کے دور کا جس نے پورے افغانستان کو اکٹھا کیا تھا, یہ کون تھے؟ یہ سارے صوفی تھے. ملا عمر صوفی تھے یا نہیں تھے؟ عالم تو تھے لیکن صوفی تھے, ان کی نگرانی میں سارا کچھ ہوا ہے. تو جہاد میں بھی ایسا ہوا ہے, تبلیغ میں بھی ایسا ہوا ہے, سیاست میں بھی ایسا ہوا ہے, مختلف جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے نفس کی شر کی وجہ سے نفس کی مخالفت کا جو طریقے ہیں ان کی مخالفت شروع کی. یہ ان کے نفس کے گندے ہونے کی علامت ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے پہ ہو, کیونکہ نفس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ نفس کی اصلاح ہو جائے. نفس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ نفس کی اصلاح ہو جائے, اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور بہانے بڑے آسان ہیں. میں حیران ہوں کہ سارے ڈاکٹر کو دنیا میں سارے ڈاکٹروں کو لوگ صحیح نہیں کہتے, گردے بیچنے والے ڈاکٹر بھی ہیں, غلط آپریشن کرنے والے ڈاکٹر بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا فراڈ کرنے والے ڈاکٹر بھی ہیں, لیکن جب بیمار ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے سارے ڈاکٹر خراب ہے, میں علاج نہیں کرتا, کہتے ہیں اس طرح. ڈھونڈتے ہیں صحیح ڈاکٹر کو باوجود اس کے جاننے کے خراب ڈاکٹر ہیں. تو کیا یہ کام تصوف پہ نہیں سادے کہہ سکتا؟ بھائی خراب پیروں کو چھوڑو نا, کس نے کہا خراب پیروں کے پیچھے جاؤ, صحیح پیروں کو پکڑو, صحیح پیروں کے علامات دیکھو, جو آپ صحیح پیر ہوگا انہی کے پاس جاؤ نا, غلط کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اور غلط پیروں کی مثال لے کر صحیح پیروں کی مخالفت کہاں جائز ہوگی؟ کمال کی بات ہے کہ ان نے پوری زندگی صحیح پیری برقرار رکھنے کے لیے محنت و مجاہدہ اور مشقت کیا, آپ اس کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ ان کو اس کی وجہ سے غلط قرار دے رہے ہیں کہ یہ چونکہ پیر ہے. ایسی بات ہے. سخاکوٹ میں گیا تھا, سخاکوٹ ہمارے ساتھی محمد زمان صاحب, مسجد میں میرا بیان ہوا, خیر ہر قسم کے اثرات ہوتے ہیں. تو محمد زمان صاحب نے مجھے کہا کہ جب آپ باہر آئے نا تو کہتے کچھ لوگ کہتے پیر ہے نا, پیر ہے نا, تبھی تو اس طرح باتیں کرتے ہیں. یعنی ساری بات کا جواب کیا دیا کہ پیر ہے نا, کہ پیر تو غلط ہوتے ہیں لہٰذا اس کی ساری باتیں غلط ہیں. ہاں جی, یعنی پیری کو ایک وہ بنا دیا, گلی بنا دی, اور پیری کو ایک عیب بنا دیا. حالانکہ ماضی قریب کے تھوڑا سا بھی ہم پیچھے جائیں نا, انہیں پیروں کے بدولت تم آج کل مومن ہو, مسلمان ہو. یہ پیر نہ ہوتے پھر پتہ چل جاتا کہ تم کدھر ہوتے. مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو, حضرت تانوی رحمۃ اللہ کو دیکھو, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھو, مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھو, پتہ نہیں سارے پیر ہی ہیں نا. ان کی برکت سے تم اپنے ایمان کو بچا رہے ہو, اس سے لذیذ دے رہے ہو, پیر ہے نا. مجھ سے آج کل کوئی پوچھتا ہے بھائی تم کدھر ہوتے, میں نے کہا میں خانقاہ میں ہوتا ہوں قصدن, چونکہ اس نام کو بدنام کیا گیا ہے. کالج میں تھا نا, کالج میں تو پگڑی کبھی کبھی پہن لیتا تھا کبھی کبھی. ہاں جی, تو لوگ حیرت ہوتے ہیں, بھائی میں کہا بھائی مولوی کا دوڑ مسجد تک ہوتا ہے, مولوی تو ایسے ہوتا ہے. بھائی چونکہ مجھے پتہ ہے کہ مولوی کہیں گے اور گوئے کہ میرے خلاف اس پہ بات کرے تو پہلے ہی سے اپنے آپ کو مولوی قرار دو, حالانکہ میں مولوی تو نہیں تھا, لیکن اگر میری وجہ سے مولوی کو عزت مل رہی تو نہیں دینی چاہیے, دینی چاہیے نا. میں کہتا بھائی مولوی کا دوڑ تو مسجد تک ہوتا ہے, ہم تو ایسے ہی ہیں, ہم تو یہی کرتے ہیں. تو مقصد میرا یہ ہے کہ آج کل میں کہتا ہوں میں خانقاہ میں ہوتا ہوں, تو ایک 21 افسر نے کہا اس خانقاہ میں کس کا مزار ہے. میں نے کہا اگر مزار ضروری ہے تو پھر میرے مزار ہے شاید. ہاں جی, اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں مزار کو نا, تو پھر میرے ہی مزار ہے. خیر بات لمبی ہو گئی. اچھا, اس کی وجہ, وجہ اس عاجز کی سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جو تصوف کے مقاصد ہیں ان سے تو کسی کو بھی انکار نہیں. جو بھی عالم خطبہ دیتا ہے جمعے کا, چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, چاہے کتنا ہی تصوف کے مخالف کیوں نہ ہو, وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں, مجھے بتاؤ یہ تقوی کیسے حاصل کرو گے. یہی تو تصوف ہے. تصوف مطلب تقوی کا نام لینے سے تقوی نہیں آتا, صبر کا نام لینے سے تو صبر نہیں آتا, صبر کا مفہوم جاننے سے تو صبر نہیں آتا. اس کے لیے ایک پریکٹس ہے, ایک عمل ہے, محنت ہے, اسی محنت کو تصوف کہتے ہیں. تو ان میں سے جو تصوف کے مقاصد ان سے تو کسی کو بھی انکار نہیں, لیکن جو ان مقاصد کے ذرائع ہیں ان پر لوگ کلام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بعد نہ سمجھو نے ان ذرائع کو مقاصد کے طور پر پیش کر کے تصوف کا حلیہ بگاڑ دیا. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ذریعہ, اب ذریعہ ذریعہ سمجھو, اس کو مقصد نہ بناؤ نا. ذریعہ کو مقصد بناؤ گے تو یہ بے دینی بن جائے گی. کیوں؟ دین کے لیے کوئی بھی جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے دین آتا ہے, لیکن اسی ذریعے کو اگر آپ نے دین سمجھا یعنی مقصد سمجھا تو دین میں اضافہ ہو گیا, تو اضافہ بدعت ہے اور بدعت بے دینی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ والی بات ہے. اب ذکر بالجہر ہے, اب اگر میں اس کو کہہ دوں کہ بھائی یہ دین ہے تو پھر مجھے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس طرح حکم ہے. لیکن میں کہہ دوں بھائی یہ ذریعہ ہے, تو ذریعے تو ہم اکثر تبدیل ہوتے رہتے ہیں, مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لہٰذا میرے ذمہ جواب دینا ہے ہی نہیں. بس ذریعہ ہے, ذریعہ جب میں نے کہہ دیا مجھ پر کسی کا باپ بھی بدعتی ہونے کا الزام نہیں لگا سکتا, کیونکہ میں نے اس کو دین نہیں سمجھا, دین پر آنے کا ذریعہ سمجھا ہے, دین پر آنے کا ذریعہ سمجھ، پھر اس پر وہ حکم لگتا ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی زبردستی حکم لگانا چاہتا ہے تو پھر اس پر حکم لگے گا کہ یہ معاند ہے، یہ انعد والا ہے، انعد کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہ سمجھو گا تو خیر علاج ممکن ہے، کیونکہ وہ جہالت سے ایسا کرتے ہیں. اس لیے اگر جہالت دور ہو جائے تو ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اپنے چند ذاتی مفادات کی خاطر ذرائع کو مقاصد قرار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ سے اصل چیز رخصت ہو جاتی ہے اور چند رسومات رہ جاتے ہیں جن میں وقت کے ساتھ مزید شدت آتی جاتی ہے، جیسے کہ بعض صحیح بزرگوں کے وفات کے بعد ان کے سجادہ نشینوں نے کیا ہے. حضرت مولانا شفیع الطاہر صاحب طریق قلندر میں فرماتے ہیں، بہت پیارا آواز ہے طریق قلندر. یہ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے مزار پر کیا تھا حضرت نے. چلے جو اب تو لوگ بہتری ہوگا فتویٰ لگا دیں گے کہ مزار پر وہ آواز کیا ہے. حالانکہ وہ ایسا آواز ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ماشاء اللہ اس ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے، مطلب طریق القلندر جو ہے. حضرت حاجی حضرت خواجہ عزیز الاسم مجذوب رحمۃ فرماتے تھے کہ عجیب انداز تھا، عجیب شان تھی حضرت کی اس وقت، وہ جو آواز فرما رہے تھے وہ وہاں پر. ادھر تصوف کے اصول صحیحہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. اب حضرت کے وہاں کے واضح ہے. یہ جو لوگ سمجھتے کہ تصوف قرآن و حدیث میں نہیں، بالکل غلط ہے. غالی صوفیہ کا بھی یہ خیال ہے، خشک علماء بھی، کہ تصوف سے قرآن حدیث خالی ہے، مگر دونوں غلط سمجھتے ہیں. خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، سب واحیات ہے، بس نماز روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو کرتے رہو. یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے آج، اور گویا یہ قرآن کے نزدیک قرآن و حدیث تصوف سے خالی ہیں. اور غالی صوفی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہر احکام ہے، تصوف تو علم باطن ہے، ان کے نزدیک تصوف میں قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. غرض دونوں حضرات قرآن حدیث کے تصوف سے خالی سمجھتے ہیں، پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تصوف کو چھوڑ دیا اور دوسرے نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، دونوں گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے علم اشکالات کا جواب. اب حضرت اپنے، جی جی فرمائیے، یہ لے لو.
حضرت کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا تصوف کے اوپر کہ یہ ربانیت کے قریب ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں.
ربانیت کے قریب ہے، لا ربانیت فی الاسلام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے. اگر آپ مجاہدہ کو مقصد سمجھ لے تو پھر رہبانیت ہے، اور اگر مجاہدہ کو ذریعہ سمجھتے پھر رہبانیت نہیں ہے. تو جو مجاہدہ کو مطلب جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ مقصد نہیں سمجھتے، ان پر رہبانیت کے الزام لگانا ان کے منہ پر خود واپس آئے گا، کیونکہ تو ذریعہ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی واقعی اس کو مقصد سمجھتے ہیں تو پھر وہ غلط ہے، پھر لا رہبانیت فی اسلام، ان کا تصوف ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات تو میں کر رہا ہوں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اب علمی اشکالات کا جواب. علمی اشکالات کس کو ہو سکتے ہیں؟ علماء کو ہو سکتے ہیں، اور حضرت چونکہ عالم تھے طالب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے یہ جوابات دیے ہیں، ہم نے ان سے لیے. ہماری شان یہ نہیں کہ ہم علماء سے بات کریں اس مسئلے میں، لیکن حضرت کا شان تو تھی نا، حضرت تو کہہ سکتے تھے، تو حضرت نے بات کی ہے. اب کیا بات کی بتاتا ہوں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حوالہ ضرور دیے، جس طرح قرآن میں وقیم الصلاح و آت الزکاۃ ہے، نماز قائم کرو زکاۃ دو موجود ہے، اس طرح یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لو، بھی موجود ہے. اگر امر کسی کے سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو اگر وہاں وجوب ثابت ہوتے تو یہاں کیوں نہیں؟ صبر و شکر کا حصول واجب کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ حضرت کیا سمجھانا چاہتے؟ اگر ایک مقام پر کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے، پاؤ گے، تو دوسرے مقام پر وہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان کو چاہتے ہیں اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں. ہاں جی، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. بھی دیکھو گے جہاں وجہ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یراؤن الناس بھی تو ہے. اگر ایک مقام پر تارک الصلاۃ تو تارک زکوٰۃ کی مذمت ہے، دوسرے مقام پر تکبر وجب کی برائی ہے. اگر آپ مشارق الانوار میں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں روزہ کا باب اور نماز کا باب اور زکوٰۃ کا باب اور حج کا باب دیکھو گے، اس پر حدیث شریف مسلسل موجود ہیں. ریاض الصالحین میں یہ چیز ریا پر ہے، تکبر پر ہے، صبر پر ہے، شکر پر موجود ہے، وہ بھی حدیث شریف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرح معاملہ برابر ہے، نہ ظاہر سے انکار ممکن نہ باطن سے انکار ممکن. تو اگر کوئی ظاہر کا انکار کرتا ہے اور اہل باطن ہے تو وہ بھی گمراہ ہے، اور کوئی ظاہر والا ہے اہل ظاہر ہے اور باطن کا انکار تو وہ بھی گمراہ ہے. جو ان دونوں کو جمع کرتا ہے وہ محقق ہے. اس طرح حدیث شریف کو دیکھو، جس طرح باب نماز، روزہ، بے و شرح، نکاح و طلاق پاؤ گے، باب ریا و تکبر بھی، کبر بھی دیکھو گے. اس بات سے کون مسلمان انکار کرے کہ جس طرح مال ظاہر حکم خداوند دیے اس طرح مال باطن ابھی حکم الہی ہیں. کیا واقعی الصلاۃ و الزکاۃ نماز قائم کرو زکاۃ دو امر کا صیغہ ہے اور وصبر وشکر امر کا صیغہ نہیں؟ کتب علیکم الصیام سے روزہ کی مشروعیت معمول بھی بنا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور والذین آمنوا اشتدوا باللہ سے محبت کا معمول بھی ہونا ثابت نہیں ہوتا. بلکہ اگر غور کیا ہے تو معلوم ہوگا، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو حضرت ہی دے سکتے تھے. اگر غور کرو گے تو معلوم ہو کہ ظاہری اعمال سب کے سب ہی باطن کی اصلاح کے لیے ہیں. ظاہر کے احکام سارے باطن. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقوا کدھر ہے؟ ظاہر میں، تو باطن میں ہے. اور باطن کی صفائی موجب نجات ہے، اور اس کی قدرت موجب ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ، بے شک وہ کامیاب جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ نامراد جس نے اس کو خاک میں ملا چوڑا. یہ جو بات ہے یہ ذرا دیکھ لیں، ان کو بتایا کہ ہم بیان ہو رہے ہیں، وہ ٹائم بتائے. جس نے اپنے نفس کو پاک، اور بے شک وہ نامرا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا. یوں ملائن فمال ولا بنو اللہ مطلب بقل من سلیم، یعنی اس نے مال اولاد کام نہیں ہے گے، مگر روشد جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلیم دل لے کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا. دیکھیں پہلے آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح، اور دوسرے میں سلیم قلب کے بغیر مال اولاد سب کے نافع فرمایا ہے. ایمان و عقائد جن پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے وہ قلب ہی کا تو فعل ہے. جیسے جو منکرین حدیث ہے ان سے ہم کہتے ہیں بھائی قرآن بھی تو حدیث سے ثابت ہے. جو منکرین حدیث ہے نا ان کو علماء کرام کہتے ہیں بھائی قرآن بھی تو حدیث سے ثابت ہے، کیوں آپ کے اوپر اترا ہے؟ اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو روایت کرنا حدیث ہوتا ہے نا، تو قرآن بھی تو حدیث سے ثابت ہے. تو یہی بات ہم مطلب جناب یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ بھی تو قلب کا فعل ہے، اور ایمان کے بغیر کون سا کام ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو ظاہر بغیر باطن کے کیسے ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں. بس معلوم ہو کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے، جس سے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مدار جو مقام ہوتا ہے اس کا نام اصطلاح عرف میں تصوف ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے ایک مستفسر کے جواب میں تعریف فرمایا، یہ فن سلوک نظری سے زیادہ عملی ہے، اور اس کے لیے ایسے کاملین کی ضرورت ہے جو اپنے حسن اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے اسوہ نبوی پر ہو، جو اپنے آداب، اخلاق، عادات اور اتباع عوامر نواحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو، جن کی صحبت میں پرتوی نبی کا اثر ہو، جن کا سلسلہ صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک منتہی ہو، جس کا اصطلاحی نام شجرہ ہے، جس طرح فن روایت میں اس کا نام سلسلہ ہے. اس مفہوم کو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ علم حدیث جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا سلسلہ ہے، یہ سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا سلسلہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ کا سارا فیض صحبت نبوت کا تاثیر کا نتیجہ ہے. اس کے بعد صحابہ کے فیض سے تابعین اٹھے اور تابعین کے فیض سے صحبت سے تب تابعین کا ظہور ہوا. یہ تین دور ایسے جس میں پچھلی جماعت اگلی جماعت سے بحیثیت جماعت کے متاثر ہے, مگر ہر دور میں جماعت تعداد اور کیفیت میں کم ہوتی چلی گئی. تب تابعین کے بعد جب فتنوں کا ظہور ہوا تو تعداد بھی کم ہو گئی, اب جماعت کی صحبت جماعت سے جاتی رہی. اب اشخاص کاملین کے صحبت سے اشخاص بالاستعداد کے پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا, جس کا نام متاخرین نے ارادت یا پیری مریدی رکھ لیا, ورنہ قدماء اور سلف سالین کی اصطلاح صحبت ہی یہ تھی کہ مرید کو صحبت یافتہ کہتے ہیں, جسے امام محمد رحمۃ قاضی ابو یوسف کو صاحب ابی حنیفہ کہتے ہیں, اس طرح شبلی رحمۃ جنید بدائی بس سے صحبت یافتہ کہلاتے ہیں, کہ جیسے یوں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے شبلی کی صحبت اٹھائی ہے, فلاں نے جنید کی صحبت اٹھائی ہے. اب آتا ہے غالی صوفیہ کو جواب, یعنی جو تصوف میں بگڑ گئے ہیں اور انہوں نے ظاہر کی مخالفت کی. پہلے لوگوں نے باطن کی مخالفت کی تھی تو ان کو جواب دیا گیا نا علمی, اور انہوں نے ظاہر کی مخالفت کی تو ان کے اوپر ان کے بزرگ حجت ہیں کہ ان کو اس انداز میں بتا دے کہ بھئی تم جن کو نجن کا نام لیتے ہو تو وہ خود کیا کہتے ہیں. صوفیہ پر اپنے اکابر کے اقوال حجت ہے, اس لیے اگر غالی صوفیہ تصوف کے مدعی ہے تو ان کو اپنے اکابر کے اقوال سامنے رکھنے چاہیے, جن میں چند اشخاص پیش کیے جاتے ہیں. نمبر ایک, حضرت بایزید بستامی رحمۃ فرماتے ہیں, اگر تم کسی کو کرامات والا دیکھو کہ عوام میں اڑتا ہے تو دھوکے میں نہ جانا جب تک یہ نہ دیکھو کہ وہ امر نواحی حفظ حدود اور پابندی شریعت میں کیسا ہے, ان شریعت پر چلتا ہے نہیں چلتا. حضرت جنید رحمۃ صاحب کا ارشاد ہے کہ مخلوق پر سب راستے بندے سوائے اس کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے. حضرت ابو الحسن نور رحمۃ فرماتے کہ جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتے جو حد شریع سے باہر نکال لیتی ہے تو اس کے پاس بھی نہ بٹکو. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت قولاً فعلاً و ارادتاً اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شریعت پر قائم ہوا اور اس کے جو احکام شرع کے ان کو بجا لایا اور سر منہ تجاوز نہیں کی, اس کا مرتبہ آگے کو بڑھتا ہے, یعنی تمام طریقے اس پر موقوف ہے کہ شریعت پر ثابت قدم رہے. ایک بات جس کا سمجھنا ضروری, کے بعد اوقات بزرگوں نے نہ اہلوں سے اپنے علوم کو چھپانے کے لیے زمان الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں, جو اہل تھے ان نے اس کا اصل مطلب لے لیا اور دوسروں نے اس کو اپنے اپنے مطالب پر منطبق کیا, جس سے مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا. یہ مختلف ادوار میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آل حق کے مخالف تھے, جیسے ترکی میں ایک دور آیا اتاترک والا, تو وہاں صوفیہ نے پھر کیسے کام کیا, انڈر کور کام کیا نا, مطلب اس طرح بین السطور میں بات کرتے تھے. تو جو صحیح لوگ جو صحیح مطلب لے سکتے وہ لے لیتے, وہ جو غلط ہوتے ان کے اوپر لازم نہیں ہوتا تھا کہ یہ, تو اس کا مطلب یہ بچت کا راستہ کھل جاتا تھا. تو اس طریقے سے وہ کتابیں اس دور میں جب لکھی گئی تو ان کتابوں کی تشریح بھی اسی انداز میں کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے, اور دوسروں کو اس کو اپنے اپنے مطالب پر منطبق کیا, جس سے مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا. اس لیے الحق صوفیہ نے بعد میں قانون بنایا کہ صوفیہ کرام کے کلام کو قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے, اگر اس کے مطابق ہے تو اس کو تو منوان لے لیا جائے, اور اگر بظاہر قرآن و حدیث سے متصادم ہو تو اگر اس کی تعویل کی جا سکتی ہو تو تعویل کے ساتھ اس کا وہ مفہوم لیا جائے جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق بنتا ہو, اور اگر یہ ممکن ہو تو جو یا تو شطحیات میں سے ہوگا جس میں صوفی کو معذور سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے قول کی تقلیل نہیں کی جاتی, یا پھر اس کے کلام میں تحریف ہو چکی ہوگی جو کہ بعید نہیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ میں اگر لوگ موضوع روایتیں شامل کر سکتے ہیں جس کی نگرانی کے لیے اسماء الرجال جیسا عظیم فن موجود ہے, تو صوفیہ کے اقوال میں تعریف کیوں نہیں ہو سکتی جس کے لیے اس قسم کا کوئی سپورٹ نہیں ہے. اگر کوئی مدعی مثلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا کوئی ایسا قول و فعل سامنے کر دے جو شریعت سے متصادم ہو, تو بجائے اس کے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک قرآن و حدیث میں تعریف کے مرتکب ہوں, یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے اچھا کوئی ایسا تعریف شیخ جو شریعت سے متصادم ہو, تو بجائے اس کے ہم نعوذ باللہ قرآن حدیث میں تعریف کے مرتکب ہو, یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی کوئی ایسی تعویل کریں جس سے شریعت کے ساتھ متصادم نہ رہے, اور اس کو اس تعویل ممکن نہ ہو تو ہم اس کو شیخ کے کلام میں تحریف پر مبنی سمجھیں گے. کیونکہ لوگوں کے لیے شیخ رحمۃ اللہ کے کلام میں تعریف کرنا حدیثی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف سے کہیں زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کو اسماء الرجال کی کسوٹی پر پیش کرنا ممکن نہیں، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے انتظام موجود ہے، اس سے نہ تو شریعت پر حرف آئے گا نہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ پر کوئی تہمت آئے گی۔ ہوتا یوں ہے کہ بعض بزرگوں نے کچھ کلام فرمایا یا کچھ کلام لکھا، وہ اس دور کے کچھ لوگوں کے لیے تا اور ان تک پہنچ گیا اور نافذ بھی ہو گیا، پتہ بھی اس سے چل گیا، بس وہ حضرات چلے گئے۔ اب آج کل کے دور کے لیے، آج کل کے دور کے لحاظ سے بات ہوگی، کیونکہ تصوف تو مسلسل چینج ہونے والی چیز ہے، ہاں جی، تو اس وجہ سے ہم پرانی کتابوں کی باتوں کو آج کل کے دور پر منطبق کرنے کے لیے ان کتابوں کو منعن تسلیم کرنے کے وہ نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ جو آج کل کے لحاظ سے کمپیٹیبل ہے تو اس کو تو ہم لے لیں گے، جو آج کل کے دور کے لحاظ سے کنٹیبل تو اس پر ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، کہیں گے یہ ان کے لیے تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف کا درس شروع ہو گیا تھا، اس میں ایک مکتوب شریف میں شاعری کے خلاف بات تھی، کسی کو لکھا تھا کہ دور شاعری کا نہیں ہے، چھوڑو فلاں کام کرو، یہ کرو وہ کرو اس طرح۔ اب میں ڈر گیا کہ ہمیں تو شاعری کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو یہ تو حضرت کی مناسبت، حضرت کے ساتھ مناسبت نہیں ہوئی، عدم مناسبت ہو گئی، تو ایک قسم کی پریشانی ہو گئی کہ یہ کیا کر لیں ہم۔ بالکل وہی بات ہوئی جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کعب رضی اللہ عنہ افسر سم کے پاس گئے تھے، جب وہ قرآن پاک کی آیت اتری تھی کہ الشعراء یتبعون الاعون، تو آپ سے فرمایا اس کے بعد بھی کچھ ہے نا، وہ بھی دیکھو یعنی اس کے بعد بھی تو ہے، مطلب استثناء ہے، تو آپ لوگ اس مستثنا میں شامل ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی اس طرح بات ہوئی، اب ظاہر ہے وہ تو آپ سے سم تو اس وقت موجود تھے تو گئے ان کے پاس، اب میرے ساتھ تو حضرت موجود نہیں تھے میرے سامنے تو صرف مکتوبات شریف تھے نا، تو حضرت کی طرف سے باقاعدہ اطلاع آئی ایک ساتھی کے ذریعے سے، یہ جو میں نے کہا تھا وہ اس وقت کے لحاظ سے تھا، آج کل کے دور کی یہ بات نہیں تھی، صحیح شاعری غلط نہیں ہے، صحیح شاعری غلط نہیں ہے۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت نے خود بھی شاعری کا وہ کیا ہے، یعنی تشریح کی اپنے شیخ کی رباعیات، اس پر کتاب ہے، اپنے شیخ کی رباعیات پر کتاب ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو پھر تسلی ہو گئی کہ واقعی تو بات تو بالکل صحیح ہے، یعنی گویا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ باتیں دونوں آپس میں مل گئیں۔ تو اسی طریقے سے جو تصوف کی گزشتہ کتابیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہتے ہیں اپنے شیخ سے پوچھ کر ایسی کتابیں پڑھو، این ممکن ہے کہ تمہارے لیے وہ نہ ہو، کیونکہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو بیسکس ہوتی ہیں وہ تو سب کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو صرف منتہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کو اس سے لائٹ ملتی ہے۔ تو اگر آپ منتہی نہیں ہیں اور آپ منتہی کی کتاب پڑھیں گے تو میڈیکل ریسرچ جو آتا ہے جرنلز میں تو پڑھنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، ہاں جی جرنلز میں آتے ہیں نا میڈیکل ریسرچ، تو اس سے آپ کو پڑھنے کو کتنا فائدہ ہوگا، بس کی پری ریکویزٹ آپ کو نہیں ہے حاصل، تو آپ اس کو سمجھیں گے کیا، غلط ہی سمجھیں گے نا، تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ ہاں البتہ ڈاکٹر کے نگرانی میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ میں جرمنی میں تھا تو یہاں وائبریشن ہو رہی تھی یہ پیچھے سر کی طرف، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، فیملی ڈاکٹر تھا، بہت ماشاءاللہ ہیلپ کرتا تھا اور مجھے ایسے سمجھاتا ہے جیسے اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں کی وائبریشن کا تک سمجھ میں نہیں آتا، ہاں جی کیونکہ یہاں تو کوئی مسل نہیں ہے. تو یہ وائبریشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے وہ کچھ سمجھانا چاہیے, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو اس نے کتاب اٹھائی اور کتاب کو پڑھا میرے سامنے. تو یس 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 آئی فاؤنڈ دیٹ از ٹینڈرن ٹینڈرن. وہ ٹینڈرن ہے اپر میں اپر کہ تو وہ کر سکتا ہے. میں ایک دن گیا, میں نے کہا کہ حضرت مختلف جسم میں مختلف جگہوں پہ وائبریشن فیل کر رہا ہوں, اور جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اٹ از ویری ڈینجرس تھنگ, گو ٹو ڈاکٹر ایف یو فیل اٹ. بجتی زور میں لکھا ہے اگر جسم کئی کی جگہوں سے پڑکنے لگے تو ڈاکٹر کے حکیم کے پاس فوراً جاؤ, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا آئی فاؤنڈ دس ان آور اون بکس, واٹس دس؟ کہتے نو اٹس نو پرابلم, اٹ از جسٹ ڈیفیشنسی آف اے لیبن میٹل. لیبن میٹل وہ کہتے ہیں منرل کو, اٹ از جسٹ ڈیفیشنسی آف اے منرل اینڈ دیٹ از میگنیشیم. آئی گیو یو دیٹ میگنیشیم, اٹ ول بی اوکے, نو پرابلم. مجھے اس نے میگنیشیم کی پوڑیاں, میگنیشیم سلیکیٹ ان دنوں وہاں اویلیبل تھی, مجھے تین پوڑیوں سے زیادہ نہیں کہی تھی اور ٹھیک ہو گیا. اب دیکھو, تو اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو آپ کو ایجوکیٹ کر سکتا ہو تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ورنہ مجھے کیسے پتہ چلتا؟ ہاں جی, خیر وقت توڑا ہے تو اس کو پورا کرتا ہوں. جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے انتظام موجود ہے, اس سے نہ تو شریعت پر حرف آئے گا نہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ پر کوئی تہمت آئی. اکابر امت نے اس طرح کے امور میں یہی کیا جس پر تاویل پرستی کی بپتی کسی گئی ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو اپنا دین بچانا ہے, جو کہ کتاب اللہ اور رجاء اللہ کی بیک وقت اتباع کا نام ہے. اس سے نہ تو کتاب اللہ پر کوئی حرف آنا, ہمیں رجاء اللہ سے کٹنا چاہیے. خوارج نے اپنے زوم میں کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کیا تھا, لیکن رجاء اللہ کی ناقدری سے اتنے دور جا پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گمراہی کی مستقل پیشنگوئی فرمائی, اور علی رضی اللہ عنہ اپنے اس کارنامے پر فخر فرماتے جو انہوں نے ہروان میں خوارج کو تیغ کر کے کیا تھا. دوسری طرف باطنیین نے رجاء اللہ کے نام پر معانی کو اتنا بدلا کہ قرآن و حدیث کے انکار کے مرتکب ہوئے. اس طرح نہ ان کے عقائد محفوظ رہے نہ اعمال. امت کو بعد میں ایسے گمراہوں کو راہ راست لانے پر اور لوگوں کو ان کی شر سے محفوظ رکھنے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی. قلعہ الموت اور فاطمین کے دور میں عقلمندوں کے لیے کافی سامان موجود ہے. تصوف کا آخری مقام خالص بندگی, فنائیت اور بقا عند اللہ ہے, جس کا لازمی نتیجہ محبوبیت عند اللہ ہے. بس کسی کو اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اس کے لیے تصوف کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. وہ ان غالب تصوفین کے کہنے سے جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے گمراہ نہیں ہوں گے, بلکہ طریقت کو تکمیل شریعت سمجھیں گے. وہ خدا پرستی کے لبادے میں ان مادہ پرستوں کو بھی پہچان لیں گے جو دوسروں کے اکابر کے استغنا کی بڑی بڑی باتوں میں اس لیے مشغول کرتے ہیں کہ ان کے جابوں پر ڈاکہ ڈالیں. طاہر قادری اینڈ کمپنی یہی کرتے ہیں نا, اس سے اونچی اونچی باتیں کریں گے کہ آپ کہیں بھائی ان سے بڑا بزرگ تو کوئی نہیں, اور جب عمل کو دیکھیں گے تو سیور کسی چیز کی پرواہ نہیں. میم زرما ٹولا زما پشتو میں کہتے ہیں نا, یعنی سب کچھ اپنے جیب میں ڈالو, پرواہ نہ کرو, ہمارا ہاضمہ بڑا تیز ہے. وہ فکر کے مسلحین کہ جامع میں فکر کی گمراہی کو فروغ دینے والے ان فلسفیوں کو بھی پہچان لیں گے, پروفیسر رفیق حسن رفیق صاحب کی طرح اور اس قسم کے لوگ, ہاں جی پہچان لیں گے, جو اپنی کجبہسی کے ذریعے سے سیدھی سادھی طریقت کو چستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں. ہاں جی, انہوں نے چونکہ خود تصوف کو فلسفہ کی عینک سے دیکھا ہوتا ہے اس لیے دوسروں کو بھی عینک لگانے پر مصر ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بظاہر مرنے والے ان نفس پرستوں کو بھی پہچان لیں گے جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کے تکمیل کے دین میں نتنی طریقے وضع کیے. ہاں جی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کل بدعت ضلالہ کو نہ صرف خود پسے پشت ڈالا بلکہ اپنے متعلقین کو اللہ والوں کے قریب بھی جانے نہیں جانے دیتے کہ مبتدا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہی نہ سنیں اور پھر ان کی نفسانی خواہشات کے تکمیل کا ذریعہ نہ بن سکیں. اگر کچھ کثر باقی ہو تو اس کے لیے حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ کی تصنیف سلوک سلیمانی سے غیر شرعی یا عجمی تصوف کے عنوان پر مشتمل تحریر پڑھی جا سکتی ہے، جس کی تفصیل حضرت کی کتاب سلیمان سلوک سلیمانی جلد اول میں ملے گی، جس سے انشاءاللہ اچھی طرح تسلی ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو یہ ہے بنیادی بات، تصوف متنازع کیوں ہے، اور پھر متنازع بننے سے بچنا کیسے ممکن ہے، اس کے اوپر بات ہو گئی۔ ٹائم ہمارے پاس صرف 15 منٹ رہ گیا، اور آنے والا ٹاپک کافی لمبا چوڑا ہے، وہ اصطلاحات ہیں، تو اس کو چھیڑنا میرے خیال میں ٹھیک مناسب نہیں ہے۔ البتہ اصطلاحات کے بارے میں ایک بات عرض کروں، یہ کتاب چھپی ہے پچھلے سال، جبکہ اس کی ابتدا ہوئی تھی میں نے جیسے بتایا تھا 2000 سے بھی پہلے۔ اس وقت اس سے دو کتابیں نکلی تھی، ایک زبد التصوف اور دوسرا تصوف کا خلاصہ، تو 20 سال سے چھپی آ رہی ہیں۔ تو زبد التصوف میں صرف چند اصطلاحات ہیں، جو ابتدا والی ہے نا، میرے خیال میں یہی ہے، شریعت، فقہ، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت، نسبت، بس اس تک تھی۔ ہاں جی، اور غالباً شیخ و مرید یہ بھی تھا، بس چند اصلاحات۔ تو اس کتاب کو جب ہم نے چپنے کا ارادہ کیا، تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اس میں اصطلاحات کم ہیں، بڑھا دیں، مثلاً وحدت الوجود، وحدت الشعود، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو دو، ایک ہی پیغام میں دو باتیں مل گئیں، ایک یہ کہ اصطلاحات شامل کرنا چاہیے مزید، اور گویا اشارہ ہو گیا کہ مجدد صاحب کے کام سے فائدہ اٹھاؤ، وحدت الوجود و شعود انہی کا فیلڈ ہے نا، تو گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ حضرت کے کام سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو الحمدللہ پھر وہ چیزیں بھی شامل کی، اب تو کافی ساری ماشاءاللہ اصطلاحات ہیں، جس میں اب سن لے، صرف نام سن لے، نسبت نکاسی، نسبت القائی، نسبت اصلاحی، نسبت اتحادی، بیعت، شیخ، مرید، سلسلہ، تلوین، تمکین، سلوک، جذب، ہاں جی، سالک، مرزوب، مرزوب سالک، مرزوب متمکن، فنا، بقا، وحد الوجود، وحد الشعود، سکر، سہو، الہام، کشف، سیر اللہ، سیرف اللہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، نفس بہیمی، نفس انسانی، یہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، نفس انسانی، مبدا فیض، مورد فیض، تنزل، تشبیہ، جبلت، قوت غزبیہ، القاء رحمانی، القاء شیطانی، لطائف ستہ، لطائف خمسہ، یہ بھی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حال، کیفیت، مقام، مکتسب، وہبی، دائیہ، دوائی، صدق، وجد، صبر، توکل، تقوی، ہمت، تجلی، تجلی سوری، قوت واہمہ، قوت مدرکہ، اعتبار، عالم مثال، حاصہ، مستحلق، لاہوت، ناسوت، ملکوت، جبروت، ہمہ اوست، خاطر، حاجس، احادیث نفس، حیت وحدانی، کافی ساری چیزیں آ گئی نا۔ پھر نقش، اصطلاحات نقش بندیہ، یہ باقاعدہ اس میں شامل کی گئی، رابطہ شیخ، ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، باز گشت، نگہداشت، یاداشت، وقوف زمانی، وقوف عددی، وقوف قلبی، ہاں جی، تو یہ اصطلاحات ماشاءاللہ اس کے اندر اب شامل ہیں، امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے کافی ساری چیزیں کھل جائیں گی، وقت کے ضرورت کے لحاظ سے شامل کی گئی ہیں۔ جی پوچھیں جی، یہ دیکھو جی بھائی،
حضرت ابھی اس بیان میں آپ نے فرمایا کہ
ڈرائے تو نہیں نا، اچھا اچھا،
کہ اگر نفس کی صفائی کے بغیر جو ہے نا دل کی صفائی نہیں ہو سکتی، تو پچھلے کسی بیان میں میں نے اس طرح سنا کہ جو جن کی دل کی صفائی زیادہ ہوتی ہے ان کو صدیق کہتے ہیں، اور جن کی نفس کی صفائی زیادہ ہوتی ہے وہ زہاد ہوتے ہیں، جن کی عقل کی سمجھ لیں صفائی زیادہ ہوتی تو وہ علماء راسخین ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر نفس کی صفائی سے ہی دل اس طرح صاف ہوتا ہے تو پھر زہاد اور وہ ان صدیق میں کیا فرق؟
جواب موجود ہے، خود سنو، خود سوچو. کیوں جواب موجود نہیں اس میں؟ اس میں تو جواب خود موجود ہے اسٹیٹمنٹ میں میرے صاحب. ہاں، جو ضروری درجہ ہے وہ تینوں کا لازمی ہے، جو ضروری درجہ ہے وہ تینوں کا لازمی ہے. اور مستحب کی آپ کو پتہ ہے حد نہیں ہوتی، تو جو اس میں جس درجے آگے بڑھا ہوگا باقیوں کے مقابلے میں، اس پہ حکم لگایا گیا. یہ نفس کی صفائی میں جس نے زیادہ مبالغہ کیا ہے وہ زہاد ہیں. ضرورت کے درجے میں اس کا دل بھی ٹھیک ہے، عقل بھی ٹھیک ہے، لیکن نفس میں اس نے بہت زیادہ مطلب وہ پیش بندی کی. اور کسی نے قلب میں اگر بہت زیادہ کیا ہے اور نفس اور عقل میں ضروری درجے کا موجود ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ صدیقین میں. اور اگر کوئی عقل میں صفائی میں آگے بڑھا ہے اور باقی دو میں ضرورت کے درجے پر ہے کم از کم، تو پھر وہ جو ہے نا وہ علماء راسخین. جی بتائیں بھائی. اصل میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی سوچیں، کیوں مقصد تو ایوالو کرنا ہے نا چیز کو، تو ایوالو تب ہوگا جب آپ خود سوچیں گے. جی 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 جی
حضرت جی، آپ نے ذکر فرمایا کتاب میں کتاب اللہ اور رجال اللہ.
جی
کے اوپر تھوڑا سا نہر میں فرما دیں،
روشنی ڈالیں، ٹارچ دے دو نا. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. وہ یہ ہے، رجال اللہ سے مراد اللہ کے خاص بندے. اللہ کے خاص بندے کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم خاص بندے، ٹھیک ہے نا. انعمت علیہم میں کون آتے ہیں؟ قرآن آگے بتاتا ہے کہ جن پر انعام کیا گیا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ٹھیک ہے نا. تو یہ چار کیٹیگریز جو ہیں وہ کیا ہے؟ رجال اللہ ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں یہ جو فرمایا ہے کہ ان لوگ کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، گویا کہ ان رجال اللہ کے پیچھے جانا ہوگا. راستہ بھائی جو جس راستہ پہ جاتا ہے آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ کو ملے گا نا، تو آپ کے ہم رہنما وہی ہوں گے. تو رہنما کون ہے؟ یہ حضرات. اب چونکہ انبیاء تو اپنے وقت میں تھے، ان کے تعلیمات موجود ہیں، اور صدیقین بہت توڑے ہیں، ان کے تعلیمات موجود ہیں. شہداء اسی وقت پہچانے جاتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تعلیمات موجود ہیں. صالحین البتہ پریکٹیکلی موجود ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو ٹرم ہے صحبت صالحین، یہ بہت جنرلائز ٹرم ہے، صحبت صالحین جو کہ ہر وقت ویلڈ ہے. تو اسی وجہ سے جو رجال اللہ سے مراد ہم صالحین پریکٹیکلی زیادہ لیں گے. ہاں جی 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 حضرت کہاں سے آ گیا؟ اچھا حضرت ڈاکٹر صاحب.
حضرت یہ عقل، نفس
اور دل، جی
تو ان کی صفائی کا کوئی مبتدی کے لیے کیا آپ بتاتے ہیں؟
اوہو ٹی بی کے بیمار کے لیے بالکل جو ابھی علاج شروع کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، وہ بتا دیں آپ. جو ٹی بی کا بیمار ہے، پتہ ڈائگنوز ہو گیا کہ ٹی بی کا بیمار ہے، اس کو کیا کہ کیوں ابھی مبتدی ہے نا، اس نے تو ابھی شروع کرنا ہے علاج، تو کیا کرے گا وہ؟ نہیں پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، یہ دوائی اپنے آپ سے تو نہیں کرے گا نا، پہلے جائے گا ڈاکٹر کے پاس. پھر جو ڈاکٹر دوائی دے گا اس کو، دوائی کو اس کے انسٹرکشن کے مطابق، ایز پرسکرائبڈ بائی دی فزیشین، اس کو اس کے مطابق کہے گا، استعمال کرے گا اور اس کو رپورٹ کرے گا، رپورٹ کرے گا. اگر وہ کس چیز کو باقی رکھتا ہے تو باقی رکھے گا، کس چیز کو چھوڑوائے گا تو چھوڑے گا، اور جیسے جیسے وہ رپورٹ کہنے کو کرنے کو کہے گا تو اس طریقے سے رپورٹ کرتا رہے گا. تو اگر ساری باتیں مان لی تو امید ہے کہ 9 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی 9 مہینے میں ٹھیک ہو جائے، اور اگر کچھ غلطی ولتی کی تو شاید 18 مہینے پہ لگا دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی والی بات ہے. یہاں پر بھی مبتدی کے لیے کیا ہے؟ شیخ کے پاس جائے گا، شیخ کے پاس جائے گا، شیخ اس کے حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق مطلب جو دیکھے گا کہ اس کے کس چیز میں کیا مسئلہ ہے، نفس میں کیا مسئلہ ہے، دل میں کیا مسئلہ ہے، عقل میں کیا مسئلہ ہے، اسی کو اسی کے مطابق اس کے پریزنٹ کنڈیشن کے مطابق اس کو مطلب دوائی بتائے گا، یعنی ذکر بتائے گا یا کچھ، اور اس طریقے سے اس پہ جب عمل کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے وقت پر یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی پلیز.
حضرت جو حضرات کہتے ہیں کہ صرف دل کی ہی اصلاح
ہے
تو وہ اس حدیث کو وہ کہتے ہیں
بنیاد بناتے ہیں،
ان فی الجسد لمضغہ.
ہاں بالکل.
صلح الجسد کلو.
ہاں جی.
بظاہر اگر دیکھا جائے تو یوں ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے.
جی.
تو لیکن سورہ شمس میں تو
نفس کی بات بھی ہو رہی ہے. تدبیق
کیسے ہوگی؟
تدبیق ہی تو اصل مسئلہ ہے نا. تدبیق ہی تو نہیں کرتے لوگ، اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. تدبیق اس کے یہ ہے کہ نفس کا علاج نہ ہو تو تباہی ہے، اور دل کا علاج نہ ہو تو پورا جسم مطلب خراب ہو جائے گا. تو دل کا علاج اس حدیث شریف کے مطابق ضرور ہے، نفس کا علاج اس کے مطابق ضرور ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن و حدیث میں تو ویسے ٹکراؤ تو آ نہیں سکتا، تو یہ دونوں باتیں بیک وقت کب ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ تو تب ٹھیک ہو سکتی، دل بھی ٹھیک ہو نفس بھی ٹھیک ہو، تو دونوں باتوں پہ عمل ہو گیا. یہ تو ہو گیا جواب. آگے انالیسس کہ کیوں ایسا ٹھیک ہے، تو اس کے یہ بات ہے کہ پتہ چل گیا کہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. بس اگر نفس کا علاج نہیں ہوا تو دل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس میں بھی مسائل باقی رہیں گے، تو حدیث شریف ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو نفس بھی قابو نہیں آ سکے گا. تو نفس والی بات قرآن کی آیت. اور اگر دونوں پہ آپ عمل کر لیں کہ دل کے علاج بھی کر لے نفس کے علاج بھی کر لے، دونوں ٹھیک ہو، دونوں باتوں پہ عمل ہو جائے گا. تدبیق ممکن آپ اس سے زیادہ بہتر تدبیق کر لیں، ہم تو یہی کر سکتے. جی پلیز. اچھا
حضرت، ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ دل کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عقل کی اصلاح ہوتی ہے، اور دل کی خرابیوں کو پھر عقل کنٹرول کرتا ہے.
ہاں جی.
جب خود اس کی اصلاح ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو عقل کیسے کنٹرول کرتا ہے؟
یہ دل کی اصلاح نہیں، میں نے بتایا، میرے بات تو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ گزشتہ ریکارڈ کو سن لیتے. میں نے کیا کہا ہے؟ دل جب نوری ایمانی سے منور ہو جاتا ہے، میں نے یہ کہا تھا، یعنی ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، تو اس میں جو لائٹ ہے وہ عقل پہ جاتا ہے.